الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ البقرہ کے ابتدائی مضامین کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں اجلہ مفسرین اور پاکان امت کے اقوال و ارشادات کے ضمن میں ذکر کیا جا رہا تھا۔ ہدایت و نصیحت کے حوالے سے سورۃ البقرہ قرآن کے تمام مضامین کے اندر اپنا ایک انفرادی مقام رکھتی ہے۔ کل کے درس میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کی گئی۔ آگے آنے والی آیات جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ابتدائی پانچ آیات جو ہیں وہ اہل ایمان کے صفات اور ایک مسلمان کو نظریات کے حوالے سے یعنی عقائد کے حوالے سے اور عمل کے حوالے سے جن تمام امور اور آیات کی تفصیل قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر مشتمل اور مشترک ہے ان تمام کا اجمال اور خلاصہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے سورۃ البقرہ کی ابتدائی پانچ آیتوں کے اندر مسلمانوں کے ان تمام امور کو ذکر فرمایا جس کا جاننا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ایمانیات پر کے متعلق معلومات، نمازی کے لیے نماز کے احکام کی معلومات کہ اس کے فرائض کیا ہیں، کن چیزوں سے نماز ادا ہو جاتی ہیں اور کون سی وہ حرکات ہیں اور مسائل ہیں کہ جس کے ارتکاب سے نماز میں فساد لازم آتا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے نماز والی ادا ہوتی ہے، اسی طرح روزہ رکھنے والے شخص صائم پر روزے کے مسائل کا جاننا، تاجر پر تجارت کے مسائل کا جاننا، بنیادی مضامین جو اس کے صلح کے حوالے سے اس کو فرض قرار دیا گیا ہے اور اس میں سستی اور کاہلی کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔ لہذا ایمانیات تو سب سے اہم چیز ہے، تو لہذا اس میں سستی اور کاہلی کرنا اور صرف اس بات پر رکھنا کہ ہم کسی سے پوچھ کر بتا دیں گے تو یقیناً یہ گناہ کا تصور ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ رمضان المبارک میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے نظریات، ہمارے عقائد اور ہم سے متعلق جو احکام ہیں اس کی بنیادی باتوں کو ہم جانیں، بھلے ہم اس کو ادا کر رہے ہوں لیکن اس کے مسائل سے غفلت کی بنا پر گناہ ضرور ہے۔ لہذا ایک مسلمان کے لیے ان مسائل کو بنیادی طور پر اس کے سطحی مسائل، سطحی مسائل سے مراد کہ جن جن چیزوں سے اس عبادت کا تصور متحقق ہوتا ہے اور جن جن کے تدارک اور چھوڑنے سے وہ عبادت معدوم ہو جاتی ہے، تو وہ ابتدائی چیزیں اس کا یاد رکھنا، اس کو یاد کرنا، یہ تمام مسلمانوں کو گویا کہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ اب میں اسی تفصیل کو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ کل تقوی کی بحث پر ہم نے چند اقوال آپ حضرات کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیے۔ آگے ذکر ہو رہا ہے ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے، ساری بحث گزر گئی کہ قرآن کو کتاب کیوں کہا گیا تھا، اور ھدی للمتقین یہ ہدایت دیتی ہے پرہیزگاروں کو۔ اب پرہیزگار کون ہیں؟ ان کی پانچ صفات آگے آ رہی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی متقی وہ ہے جسے قرآن ہدایت دے گا، متقی وہ ہیں جن کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ پانچ چیزیں گویا کہ تمام تر تعلیمات کا حاصل ہے۔ اب آئیے اس کے مضامین کی ابتدائی طرف چلتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ یہ کتاب جو ہے متقین کی ہدایت کے لیے ہے، اور متقین کی ہدایت اور تمام انسانوں کی ہدایت، اس کے درمیان کیا تفاوت ہے؟ کل کے درس میں ہم نے اس کی ایک چھوٹی سی بحث آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کی۔ فرمایا مومن کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ مومن کے ایمان کا انحصار جو ہے وہ ایمان بالغیب پر ہے۔ مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے، اور غیب کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ما لا یقع تحت الحواس انما یعلم بخبر الانبیاء الصالحین، ای انبیاء، یعنی غیب کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جو تحت حواس نہ آ سکے، جو ان غیب اس کو کہتے ہیں جو انسان کی حواس خمسہ اس کا ادراک نہ کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پانچ طاقتیں ادراک کے لیے دی ہیں، اور پھر اس ادراک کے اندر اگر فساد لازم آتا ہے تو اس کی صلح کے لیے عقل کو رکھا ہے، اور جب عقل خطا کرتی ہے تو پھر اس کی درستگی کے لیے نبوت کو رکھا ہے۔ تو یہ ترتیب ہدایت کا جو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، کسی شے کا شعور حاصل کرنا اس کے لیے حس ہے۔ اب جس حس سے، جیسا پانچ چیزیں ہیں حس کی، دیکھنا، سننا سماعت کے ذریعے، بصارت ہے، دیکھنا، سماعت، سونگنا قوت شامہ، سونگنا قوت ذائقہ، چکنا اور قوت لامسہ، اپنے ہاتھ سے چھو کر کسی چیز کو معلوم کرنا، یہ پانچ چیزیں قوت خمسہ کہلاتی ہے۔ اور یہ اتنا مسلم اصول ہے کہ چاہے علم منطق ہو، علم کلام ہو، یا اور دنیاوی علوم ہو، تمام کے نزدیک قوت حس کا یہ معیار جو شریعت پیش کرتی ہے، یہ تمام کے نزدیک متحقق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اب انسان کو اللہ رب العالمین نے کسی چیز کے ادراک اور اس کو پانے کے لیے جو طریقے بیان فرمائے ہیں، پہلی چیز وہ حس ہے، اور حس جب خطا کرتی ہے اس نتیجے کو، تو پھر اس کے اوپر عقل کو رکھا گیا تاکہ حس کی غلطی کو عقل بتائے، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل انتہا ہے، وہ ملحد اور بے دین ہو گئے، کیونکہ حس نے جب غلطی کی تو عقل نے اس کو سنبھالا، اور جب عقل کے اندر فساد ہوتا ہے تو نبوت اس کو سنبھال لیتی ہے، اور نبوت میں فساد ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ براہ راست فیضان اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ اہل ایمان کا سب سے بڑا معیار یہی ہے کہ وہ تمام تر تعلیم جو شریعت مطہرہ کی ہے، آج سائنسی علوم بالتدریج ترقی کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، اور اسلام نے ان علوم کو حاصل کرنے کی دعوت بھی دی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ پر سماوات اور ارضیات اور تمام علوم جو نظام کائنات کے ہیں، اس میں تفکر و تدبر اور اس کے علم حاصل کرنے کے لیے قرآن نے بار بار اس بات کو پیش کیا ہے، اس لیے کہ جس قدر خدا کی کائنات میں تفکر کیا جائے تو یہ افضل ترین عبادتوں میں سے ہے۔ اس لیے کہ بندہ جب اس کی صنعت کو دیکھتا ہے، تو ایک مومن جب کسی چیز کو دیکھتا ہے، کائنات کے کسی گوشے کو دیکھتا ہے، یا کسی معدنیات کی تحقیق کرتا ہے، اور ارضیات میں کسی چیز کو دیکھتا ہے، فلکیات میں کسی چیز کو دیکھتا ہے، ہواؤں کے سلسلے کو دیکھتا ہے، موسمیات کے سلسلے کو دیکھتا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو کائنات کے ایک نظام کو چلا رہی ہیں، مختصر یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے وجود اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہیں۔ اب اس میں دو قسم کے محقق ہوتے ہیں، ایک کہ جو ہر چیز اختتامی طور پر عقل کی ہوتی ہے اور اس کا تعلق اپنے رب سے نہیں ہوتا، تو وہ اگر کسی کائنات کی کسی شے کو دیکھتا ہے، پتوں کے رنگوں کو دیکھتا ہے، جانوروں کی نسلوں کو دیکھتا ہے، اور دنیا میں پھیلے ہوئے اس تختہ زمین پر مخلوقات کو دیکھتا ہے، تو حیران و شزدر ہو کر رہ جاتا ہے۔ مومن اس کو دیکھ کر حیران و شزدر نہیں ہوتا، بلکہ مومن اس کے قریب پہنچتا ہے تو اس کا عقیدہ اور مضبوط ہوتا ہے، پھر یہ اپنے خالق کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ یا اللہ تو نے اس کو بنایا ہے تو بیکار تو نہیں بنایا ہے۔ تو یہ تحقیق کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک اہل ایمان تحقیق کرتے ہیں، ایک عام ملحد سائنسدان تحقیق کرتا ہے، وہ اسی گتی اور دلیل کے اندر الجھ کے رہ جاتا ہے، اور مومن کو وہیں سے اپنے رب کا اور پتہ مل جاتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی ان آیات اور کائنات کے ان تمام مظاہر جو توحید کے مظاہر ہیں، اللہ کی وحدانیت کے مظاہر ہیں، ان میں غور و تفکر کرنا سب سے افضل ترین عبادتوں میں سے ہے۔ اس سے انسان کا مشاہدہ مضبوط ہوتا ہے، توحید مضبوط ہوتی ہے، علم الیقین کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اور علم الیقین، یقین کے تین درجے ہیں، ایک یقین کا درجہ بالتدریج گروتھ کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، یعنی کسی چیز کو ہم سنتے ہیں لیکن جب اس کے بارے میں کامل علم ہمیں آ جاتا ہے کہ یہ چیز ہے ایسی، یقین ایک سطح پر پہنچتا ہے کہ ہاں یہ چیز کو جاننے کا طریقہ ہی ہے، اس کو علم الیقین کہا جاتا ہے، جس کا شعور۔ لیکن جب اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں لاتے ہیں، جو علم ہمیں آیا ہوتا ہے اور باقاعدہ وہ نتیجہ ہمیں مل رہا ہوتا ہے، تو وہ عین الیقین ہو جاتا ہے، تو یقین کا اور درجہ ہو جاتا ہے۔ علم الیقین، پہلے اس کی حقیقت کا علم رکھنا، پھر اس کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا، یہ عین الیقین، اور اس سے جو چیز تک پہنچنا ہے وہ چیز حاصل ہو گئی تو وہ حق الیقین ہے۔ تو یہ تین درجے ایمان کے بنتے ہیں، اور مومنوں کے ایمان میں بالتدریج یہ فرق ہے۔ اور جس طرح ہمارا ایمان ہے وہ تقلیدی ایمان ہے، ہمارے باپ دادا نے ہمیں کلمہ پڑھایا، ہمارے استادوں نے پڑھایا، ہم پڑھ رہے ہیں، علم ہمیں دین کہا گیا، الحمدللہ ہم اس کو یاد کر رہے ہیں، توحید کی دلائل کو ہم نے اتنا جانا کہ جس سے ہم شرک سے بچ رہے ہیں اور جہنم سے بچ رہے ہیں، وہ علم الیقین تک ہے، عین الیقین تک ہماری ترقی نہیں ہوئی۔ لیکن صوفیاء کاملین جو علم رکھنے کے بعد اس کے مشاہدات کے اندر مستغرق ہو جاتے ہیں، آگے ساری بات آئے گی، تو ان کے سامنے ان تمام عقد کی عقدہ کشائی ہو جاتی ہے، اور وہ راز اور وہ کیفیات نظر آتی ہے۔ خدا کے ذکر سے ان کے دل میں ایک ایسا نور پیدا ہو جاتا ہے جو اس علم کے اندر چھپی ہوئی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے۔ تو وہ علم الیقین سے وہ عین الیقین پر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہ عین الیقین ہی انہیں لے جا کر حق الیقین تک پہنچاتا ہے۔ یہی درجہ پھر آپ دیکھیں، سارے انسان ایمان میں برابر نہیں ہیں، سارے مومن ایمان میں برابر نہیں ہیں۔ یقیناً جو ہمارا ایمان، اس سے مضبوط ایمان غوث اعظم رضی اللہ عنہ، اس سے زیادہ مضبوط ایمان حضرات انبیاء اکرام کا، اور پھر حضرات انبیاء اکرام میں بھی اللہ رب العالمین نے درجے رکھے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے جہاں دیگر تمام، جیسا کہتے ہیں کلی فضیلت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، آگے بات آ رہی ہے، آپ فضیلت کا کوئی بھی گوشہ اٹھا کر دیکھیں، سب سے بات وہیں پر مکمل ہوتی ہے جس کو سادے انداز میں میرے امام نے وہ لمبی بحث اور علمی بحث کو سمجھا دیا کہ کچھ نہ سمجھ سکو تو اس حقیقت کو سمجھ لو کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی۔ یہ فاضل بریلوی نے ایک نعت کے شعر کے اندر وہ تمام حقیقتوں کو سمجھا دیا جو فضیلت کا کلی مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اسی طرح ایمانیات میں ہے، اب دیگر انبیاء کاملین جو تشریف لائے اور انہوں نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت سے متعلق لوگوں کو بلایا، تو انہوں نے رب کو دیکھا تو نہیں تھا، وہ تمام چیزیں خبروں کے ذریعے حاصل ہوئی ہیں، وہ ایمان خبروں کے ذریعے حاصل ہوا ہے۔ اور حضرات انبیاء کرام اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کی ترقی کو آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء نے جو خدا کی وحدانیت کا اور خدا کی یکتائی کا اور نیکوکاروں کو جو اجر و ثواب ملے گا، ان تمام چیزوں کا صرف علم بیان کیا ہے، وہ ایمان کا وہ درجہ تھا۔ لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایمان کی وہ بلندی عطا فرمائی کہ مومنوں سے جن چیزوں کا معاملہ کیا گیا وہ بھی شب معراج میں دکھا دیا گیا، اور جس رب کی وحدانیت کی بات کی گئی اس رب کا بھی دیدار بلا حجاب آپ نے کر لیا تھا۔ تو آپ کی جس کو کہا جاتا نا توحید شہودی، کہ وہ تمام چیزیں شہود میں واضح ہو جائے، اور بالکل جو صوفیہ کے اصطلاح میں توحید وجودی اور توحید شہودی کہا جاتا ہے کہ وہ تمام چیزیں مشاہدے کے اندر آ جاتی ہے، تو بات اسی وقت متیقن اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کو آپ یوں مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں، یقین کی بات یہاں پر آ رہی ہے تو میں آپ کے ذہنوں کو کھول کر تھوڑی بات جو میں اصل رکھنا ہے وہ آپ کی بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص ہے، بظاہر وہ بڑا مفلس نظر آ رہا ہے، بلا تشبیہ اور بلا تمثیل، ان تمام بحث سے ہٹ کر میں ایک مثال آپ کے سامنے ظاہراً صرف صورتاً عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس سے حقیقی اس بحث سے کوئی تعلق نہیں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اس برسبیل تنزل میں بہت نیچے آ کر اس مثال کو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک شخص ہے جو اپنے لباس کے حوالے سے بڑا غریب نظر آتا ہے، لیکن اگر وہ آپ سے کہے کہ جناب مجھے آپ 1000 روپے دے دیں اور یہ میرا ایڈریس ہے، میں فلاں بستی کے اندر رہتا ہوں اور میری اتنی جو گویا کہ اتنے بڑے تجارتی مراکز ہیں، اتنے میرے خادمین ہیں، اتنی میری پراپرٹیاں ہیں، تو آپ اس کے لباس کو دیکھ کر کہیں گے کہ جناب یہ تو اس کے لباس سے تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں کہ یہ واقعی میں بہت مقبول قسم کا آدمی ہو اور بہت بڑا تاجر ہو، لیکن آپ نے اس کے چہرے پر داڑھی اور سر پہ امامہ دیکھ کر آپ نے اعتماد کیا کہ نہیں سچ بول رہے ہوں گے، آپ نے 1000 روپے دیا اور ان سے ایڈریس آپ نے لے لیا، ٹھیک ہے۔ اب جب ایڈریس آپ نے لے لیا تو کسی دن آپ اس ایڈریس پر ان کے پاس پہنچ گئے، وہ تو نہ ملے
لیکن اس جگہ پر آپ پہنچ گئے جس جگہ کو انہوں نے ایڈریس دیا تھا اور بات بالکل ٹھیک تھی. لوگوں سے پوچھا جناب عبدالسلام صاحب یہیں رہتے ہیں؟ تو کہا جی ہاں وہ یہیں رہتے ہیں. تو اب اس بات سے آپ کو یقین میں ترقی ہونے لگی کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا, صحیح ہے وہ یہیں پر رہتے ہیں. تو کہا جی واقعی میں وہ ان چیزوں کے مالک ہیں اور یہ سلسلہ ان کے ساتھ ہے؟ کہا جی ہاں وہ اپنے علاقے کے تو بہت بڑے تاجر ہیں اور ان کے جناب یہ پراپرٹیاں, یہ دکانیں, یہ بازار, یہ تمام مکانات یہ انہیں کے ہیں. اب مجھے بتائیے آپ کی فکر کس قدر یقین کی چاشنی کو پا رہی ہوگی, یہ درجہ جو بڑھ رہا ہے. اور یقیناً جب وہ آپ کے سامنے وہ شخص آ گیا تو اس کا لباس وہ نہیں تھا جو آپ نے پہلے دیکھا تھا, وہ اپنے گھر میں آپ کو لے گیا تو جو وعدے آپ سے کیے تھے وہ باقاعدہ آپ کے لیے پورے ہو گئے. تو یہ علم الیقین سے حق الیقین تک کے پہنچنے کی ایک مثال میں نے بڑے آسان سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی ہے. تو یہ یقین کے وہ درجے ہیں. یقین جس قدر پختہ ہوتا ہے, یقین جس قدر پختہ ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کے نتیجے ظاہر ہوتے ہیں. آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, لیکن ہم سے اخلاق کی اقداریں ظاہر نہیں ہوتی. ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس قدر ہم بد اخلاق ہوتے ہیں, اس قدر ہم فراڈ کرنے والے, گالی گلوچ کرنے والے, جھوٹ بولنے والے اور چڑھ جانے والے, بحث و مباحثہ کرنے والے, دست و گریباں ہونے والے یہ ہو جاتے ہیں. اس میں وجہ کیا ہے؟ ہمارا یقین کم ہے. امام غزالی سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ بندے کو صبر کے لیے کیا ایکسرسائز کرنی چاہیے, کہا جی صبر کے لیے ایکسرسائز یہ ہے کہ رب پر کامل یقین کرتے چلے جاؤ. اس لیے کہ صبر ایک نتیجہ ہے اور صبر ایک پھل ہے, وہ بغیر بیج کے حاصل نہیں ہوتا. اور وہ بیج جو ہے وہ یقین ہے, اور وہ یقین جس چیز کو ثمرے کے طور پر پیش کرتا ہے, یقین جس چیز کو پھل کے طور پر پیش کرتا ہے, تو یقین کا نتیجہ ہوتا ہے وہ صبر ہوتا ہے. ہم چلے گئے صبر کے پیچھے بھاگنے کے لیے اور یقین کو چھوڑ دیا. تو یہ صوفیہ ہمیں سمجھاتے ہیں اور صوفیہ ہمیں ان باتوں کا صحیح ٹریک بتاتے ہیں کہ ان چیزوں کو پاؤ گے کیسے. اس چیز کو اب دیکھیں امام غزالی نے کتنا سادے انداز میں کتنی خوبصورت بات بیان فرما دی کہ صبر کیسے آئے گا, صبر کیسے آئے گا. یقین جو اگر تمہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے, قیامت پر بھروسہ ہے, خیر و شر کا خالق اللہ ہے جس کو خدا نے دیا ہے, اپنی مرضی سے دیا ہے, اس تصور پر جتنا آپ کو یقین ہوتا چلا جائے گا, زبان اتنی رکتی چلی جائے گی, آنکھیں اتنی جھکتی چلے جائے گی, ہاتھ اتنے کسی سے رکتے چلے جائیں گے. تو یہ رکنا کب ہوگا؟ جب اللہ رب العالمین کی عطا اور اس کی ذات سے متعلق جو نظریہ ہے اس پر کامل یقین ہوتا چلا جائے گا. جلد باز شخص جو ہوتا ہے وہ اپنے یقین میں پختہ نہیں ہوتا. یقین میں پختگی نہ ہونے کی وجہ سے صوفیہ کو دیکھیں جو ان کے سامنے آ کے چبر چبر زبانیں بھی چلا رہا ہوتا ہے تو آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں رب کریم کی ذات سے یقین کامل ہوتا ہے کہ میرے رب نے میرے ساتھ شاید یہی معاملہ رکھا ہے, اور یقیناً اس کے بعد ایک نتیجہ ضرور ظاہر ہونا ہے جو رب نے وعدہ کیا ہے. اس وعدے پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ اس شریر کی شرارت پر آپ قطن اس پر کوئی نظر نہیں رکھتے ہیں, اور وہ رب کے وعدے پر یقین کامل ہونے کی وجہ سے وہ صبر کی کہہ. اب آپ دیکھیے کہ فرمایا کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. غیب وہ ہے جو حواس کے ماتحت ہو, حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے, حواس اس کو پا نہیں سکتے. اس کی مثال آپ جس بھی تفسیر میں پڑھیں گے تو آپ کے سامنے آئے گا. جنت دوزخ ہے, قیامت کا وقوع ہے, بعثت ہے, ملائکہ ہے, اللہ رب العالمین کی ذات ہے, اس کے صفات ہیں, میدان, یہ تمام چیزیں ہیں. قبر کے اندر کی باتیں ہیں, برزخ کے معاملات ہیں, عالم ارواح کے معاملات ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہماری قوت حس اس کا ادراک نہیں کر سکتے. ہم چاہے دماغ پر جتنا غور کر لیں, یہ خوردبین یا دوربین یا کوئی شے اپنی نظروں اور بصارت کو تیز کرنے کے لیے لگا دیں, ہم اس کا مشاہدہ ہی نہیں کر سکتے. جنت کی آوازوں کو ہم سن ہی نہیں سکتے, قبر کے عذاب کی باتوں کو ہم سن ہی نہیں سکتے, اس میں اجر و انعامات کی بارشوں کا نہ مشاہدہ کر سکتے نہ سماعت کر سکتے, نہ اس پر گھنٹوں بیٹھنے کے بعد قبر کی مٹی کو اپنے ہاتھ سے سہلانے سے, نہ اس کو چھونے سے ہم اس کا ادراک کر سکتے ہیں, نہ ہم اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ تمام چیزیں جس جو حس سے ورا ہو جائے اسے غیب کہا جاتا ہے. اور جب کہ بات قرآن نے یہ کی ہے کہ مومن کے ایمان کا انحصار اور مومن کے ایمان کا دار و مدار ایمان بالغیب پر ہے. جنت دیکھی نہیں ہے آپ نے, ماننا تم نے ضرور ہے. دوزخ نہیں دیکھی, ماننا تم نے ضرور ہے. عالم برزخ, عالم ارواح, وقوع قیامت, حساب و کتاب, جنت و دوزخ, یہ تم نے نہیں دیکھا ہے لیکن ماننا ضروری ہے. اس لیے کہ مومن کا سب سے پہلا وصف جو ہے وہ ایمان بالغیب پر ہے, ایمان بالغیب پر ہے کہ اس نے غیب پر ایمان لانا ہے, اس نے غیب پر ایمان لانا ہے. تو خلاصہ اس کا ہی نکلا ہے, بڑی پیاری بات امام راضی لکھ چکے ہیں. فرماتے ہیں کہ مومن, اب توجہ میرے جملوں پر رکھیے گا بڑے ہوش کے ساتھ, کہ مومن ہونے کا انحصار دار و مدار ایمان بالغیب پر ہے, اور ایمان بالغیب کا کلی دار و مدار ذات مصطفیٰ پر ہے. یعنی آپ مومن جب ہوں گے, جب آپ مانیں گے, دوزخ کو مانیں گے، خدا کو مانیں گے، اس کی صفات کو مانیں گے، قیامت واقع ہوگی اس کو مانیں گے، اس تفصیل کو آپ مانیں گے، اور آپ اس کا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن یہ چیز آپ کو ملے گی ذات مستقل۔ تو پتا چلا کہ ایمان کا انحصار ایمان بالغیب پر ہے، اور آپ کا اور آپ کے ایمان انحصار رسول مکرم کی ذات پر اعتماد پر ہے، تو بات تو ٹھیک ہوئی نا کہ ایمان کا مرکز و محور اصلا ذات مصطفیٰ ہی ہے۔ جو کہا جاتا ہے نا اصل ایمان ذات مصطفیٰ ہے، لوگ چڑھ جاتے ہیں کہ حضور ذات اصل ایمان کیسے، وہ تو توحید ہے، وہ تو رسالت ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے احمق والی باتیں کرتے ہو، کیوں شارٹ کٹ استعمال کرتے ہو، کیوں غلط بات کرتے ہو، کیوں قطع برید کرتے ہو، کیوں دریدہ دہنی کرتے ہو، کیوں اپنی آخرت خراب کرتے ہو؟ کیا ایمان بالغیب یہ مومن کی اول علامت نہیں ہے؟ اور ایمان بالغیب کا ادراک آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے نہیں ہوا؟ اگر سرکار کی نبوت ہی آپ کے نزدیک مشکوک ہو جائے العیاذ باللہ، اور سرکار کی فرامین ہی شک کا شکار ہو جائے، تو ایمان بالغیب کی عمارت قائم رہ سکتی ہے؟ یہی فرق مومن اور منافق کے درمیان۔ مومن رسول کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ پر یقین کرتا ہے، اس لیے وہ ایمان بالغیب والا ہے۔ مومن رسول کو اپنی منافق رسول کو اپنی طرح سمجھ کر اس میں شک کو واضح کرتا ہے۔ تو جب رسول کی ذات، رسول کے اقوال، رسول کی شان اور عظمت، وہی اس کے نزدیک مباحثہ اور گویا کہ بحث و مباحثہ اور شک کا نظریہ بن جاتا ہے، تو ایمان بالغیب کی عمارت اس کے نزدیک قائم نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے منافق نماز پڑھنے کے باوجود، اللہ اللہ کرنے کے باوجود، قیامت کا ذکر کرنے کے باوجود، وہ منافق کا نرا منافق رہتا ہے، مومن نہیں ہو پاتا۔ تو یہ واضح فرق ہے مومن اور منافق کے اندر۔ مومن کو جتنا اعتماد رسول سے زیادہ ہوتا ہے، جتنا تعلق رسول سے زیادہ ہوتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ وہ ہے جس کا تعلق رسول سے نہیں ہوتا، اس لیے وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود، کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ایک نتیجہ تھا ایمان بالغیب کا، قیامت کا اقرار کرنا زبان سے، یہ تو اقرار ہے، یقین تو دل میں ہوتا ہے، وہ اقرار جب کام آئے گا جب دل میں یقین ہو، تصدیق ہو۔ صرف زبان سے اقرار کرنا یہ ایمان نہیں ہے، ایمان تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان تو ترجمان ہے دل کی، اور دل کی ترجمان اگر زبان نہ بنے، زبان اپنی طرف سے بک بک کرتی رہے اور دل کے اندر وہ چاشنی ہو ہی نہ، تو وہ جھوٹ ہے، وہ فریب ہے، وہ نفاق ہے۔ تو دل میں عظمت رسول نہیں، دل میں رسول کے لائے ہوئے دین کی حقیقت نہیں، اور زبان سے ڈر کر کہ بجلی جب تڑکی تو کہا جی لا الہ الا اللہ، اور جو فراوانی ہوئی تو کہنے لگے یہ تو ایسی موسم کا ایک مزہ تھا جو گزر گیا، تو یہ نفاق ہے۔ مومن وہ ہے کہ زبان سے جن چیزوں کا اقرار کرتا ہے تو دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس لیے آپ دیکھیے، میں ایک اور نقطہ اس کو نفیس، اس کو تھوڑا کھولنے کے لیے، کشادہ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ایمان کے حوالے سے۔ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ مومن کے ایمان کا دار و مدار ایمان بالغیب پر ہے، اور ایمان بالغیب کا دار و مدار رسول اللہ کی زبان پر ہے، جس کو میرے امام نے کہا ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی، جو حضور نے کہا اس کو لے لو۔ اب جس طرح حدیث ابوداؤد وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے، جب حضور نے ایک صحابی سے کہا، وہ صحابی جو حضور کے تمام اوتار اقوال اوصاف لکھ لیا کرتے تھے، اور جو قریش نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، کبھی غضب میں ہوتے ہیں اور کبھی جمالیات والی کیفیت تاری ہوتی، تو پوچھ لیا کرو کہ کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اس بات کی مدی عقدہ کشائی ہوتی ہے اور اشراز مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس صحابی نے جب حضور سے یہ دریافت کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہی کہا کہ لکھ لیا کر میری ہر وہ بات، اس لیے کہ مجھ سے وضاحت نہ پوچھا کر، مجھے جو کہتا وہ سنے، لکھ لیا کر اس بات کو، اس لیے کہ اس کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ مومن اور منافق کے اندر بنیادی فرق ہے۔ منافق وہ ہوتا تھا جو خطبے میں حضور کی تقریر سنتا اور چوراہے میں جا کر چار جماعتی کھڑے ہو جاتے، کہتے یہ کیا ہو گیا، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ مومن وہی اس پر یقین کر رہا ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے مومن کی تسلیم کرنے میں، اسلام میں، اور اس کے اسلام کے اندر۔ وہ رسول کی عظمت کو منافق کبھی قبول نہیں کر سکتا، اور مومن وہ ہے کہ ہر کام کو قبول ہی جب کرتا ہے جب اس میں رسول کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے، قرآن نے کہیں پر آپ کو یہ نہیں کہا، میرے قول کی تصدیق اس بات سے ہوگی، پھر میں عرض کر دوں کہ ایمان کا دار و مدار ایمان بالغیب پر ہے، اور ایمان بالغیب کا انحصار ذات رسول پر ہے، ذات مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے کہیں پر آپ کو یہ نہیں کہا کہ توحیدی بنو، قرآن توحیدی بنو، قرآن نے یہ کہا مومن بنو۔ جو سورہ نساء میں واضح طور پر کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو ایمان لا چکے ہو، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر۔ اور وہاں پر سوال کیا گیا تھا کہ ایمان تو لا چکے ہیں تو پھر کیسا ایمان لائے رسول پر، تو اس کے کئی معنی لے گئے، کہ جو ایمان لا چکے ہو اس پر جم جاؤ. دوسرا ہے کہ بار بار اس کی تجدید کرتے رہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر وقدر خیر وشر من اللہ تعالی والباعث بعد الموت. اس کی تجدید کرتے رہو، ایک تو یہ مداومت ہے، اس کی تجدید ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی طرف سے ڈیڑھ اینٹ کی مزید نہ بناؤ. جس طرح کہ کچھ یہودی حضور کے پاس آئے تھے، بلکہ حضرت عبداللہ بن سلام اور ایک اور یہود کے عالموں میں سے تھے جو مسلمان ہوئے، انہوں نے اپنے چند بھتیجے اور رشتے داروں کے بارے میں حضور سے کہا، حضور یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن تھوڑا سا اس میں کچھ فائدہ چاہتے ہیں. سرکار نے فرمایا کیا؟ فرمائیے اللہ کو بھی مانیں گے، قیامت کو بھی مانیں گے، سارے نبیوں کو، نبیوں کو مانیں گے، فرشتوں کو مانیں گے، لیکن ہماری طبیعت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ ملتی نہیں ہے، یعنی ان کی، کیونکہ یہ تو سارے اصلی مسلمان ہیں اور صحابیت کے شرف سے نوازے گئے ہیں. کہ یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عزیر کو مانیں گے، حضرت موسیٰ کو مانیں گے، باقی یہ جو حضرت عیسیٰ وغیرہ ہیں ان کو نہیں مانیں گے. تو اللہ کو بھی مان لیا، اللہ کی صفات کو مان لیا، اس کو واحد مانیں گے، لا شریک مانیں گے، واجب الوجود مانیں گے، سب مانیں گے، لیکن صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے، حضرت موسیٰ، حضرت عزیر کو مانیں گے. تو ہمارے مقبول ہے یہ کہنا تھا کہ آیت اتر گئی، یا الذین آمنوا آمنوا، سیدھا ڈھنگ سے ایمان لاؤ. اب اگر ایک اسلام ابھی پھیل رہا ہے، اگر ایک شخص تھوڑی دیر کے لیے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا اور وہ آ جاتا ہے، اس کا پیسہ اسلام میں خرچ ہوگا، جو ہم بزنس والی پالیسی عقیدے میں لاتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں اس میں شدت کی کیا ضرورت ہے؟ تو کچھ مسائل ایسے جہاں شدت ضروری ہے، اور کچھ مسائل ایسے جہاں نرمی ضروری ہے. جہاں شدت کریں گے، جہاں شدت کرنا ہے وہاں نرمی نہ کی آپ نے تو سارا نظام برباد ہو جائے گا، اور جہاں نرمی ہے وہاں آپ نے شدت کر ڈالی تو سارا نظام برباد ہو جائے گا. تو کہیں پر نرمی کرنا عبادت ہے، کہیں پر شدت کرنا عبادت ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہا جی وہ تو مالدار لوگ تھے، حضور کو اس وقت اپنے رفقاء کی ضرورت تھی، حضور کو اس وقت اپنے ساتھیوں کی ضرورت تھی، صف بندی کی ضرورت تھی، مال کی ضرورت تھی، کثرت کی ضرورت تھی. تو وہ تو اللہ کے حضور کی رسالت کو مان رہے تھے، قرآن کو مان رہے تھے، ساری چیزوں کو مان رہے تھے، لیکن وہ تو صرف حضرت عیسیٰ کی بات کر رہے تھے نا. تو ایک نبی کا انکار اگر وہ کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ اپنی پاس بٹھا کر ان کو منوا لیا جائے. تو قرآن نے کہہ دیا کہ منافقوں کو مصطفیٰ اپنے دامن میں نہیں لیتا، ادخلوا فی السلم کافہ، آنا ہے تو پھر پورا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام میں جو عقیدے کی بات کی ہے تو آپ دیکھیے کہ سارے دین کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، اس کی صفات کو مانتے ہیں، وعدہ لا شریک مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، صرف ایک نبی کا انکار کیا. تو رب کریم نے فرمایا کہ نہیں، ایک نبی کا انکار ایسا ہے جیسے سرے سے خدا ہی کا انکار ہے. اب اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توحیدی بننے کے لیے نہیں کہا، اللہ نے ہمیں مومن بننے کے لیے کہا. کیونکہ توحید جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، توحید ایمان کی شق ہے. ظاہری طور پر سمجھا رہا ہوں، آمنت باللہ یہ توحید ہے، وہ ملائکتی یہ توحید تو نہیں ہے، وہ رسولی یہ توحید تو نہیں ہے، والقدر خیری و شرری من اللہ تعالیٰ والباعث بعد الموت، یہ ایمان مفصل میں جو ایمان باللہ کے بعد ساری چیزیں ہیں اس پر گویا کہ توحید کا اطلاق تو نہیں ہوتا. کسی پر ایمان بالملائکہ کا اطلاق ہوتا ہے، کسی پر ایمان بالآخرت کا اطلاق ہوتا ہے، کسی پر ایمان بالرسالت کا اطلاق ہوتا ہے، کسی پر ایمان بالقیامت کا، ایمان بالآخرت کا اطلاق ہوتا ہے، ایمان بالتوحید کا تو صرف آمنت باللہ پر ہوتا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ توحیدی بنو تو وہ تو ایک جز ہے اور نو جز چھٹ گئے. وہاں تو نبیوں میں بھی سے ایک نبی کا انکار کیا ہے تو سارا دین کا انکار تھا. تو یہاں صرف خدا کو ماننا، توحیدی بننا اور ساری چیزوں کو چھوڑنا، وہ تو وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے قرآن نے کہا کہ مومن بنو. تو آپ سوال کریں گے کہ کیا اللہ کی ذات پر غور و فکر کرنا منع ہے؟ میں کہوں گا جی منع تو نہیں ہے اللہ کی ذات پر غور و فکر کرنا. تو کہا پھر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ توحیدی نہیں بننا چاہیے، مومن بننا چاہیے. میں اس کو کہتا ہوں کہ دیکھیے اس بات کو یوں آسان سے سمجھیے جو بزرگوں نے سمجھایا، کہ بندہ جب اپنی عقل سے، اپنے شعور سے، اپنی محنت سے، اپنی صلاحیت سے اور اپنی باطنی اور استعداد سے جب کائنات کے مظاہر کو دیکھ کر خدا کے وجود اور اس کی وحدانیت کو تلاش کرتا ہے تو وہ نقطہ آخر یہی پہنچتا ہے کہ اللہ ہے، کوئی ذات ہے، کوئی ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، اور وہ ایک ہے، وہ توحید کو بھی پا لیتا ہے، تصور الہ کے قریب بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ عقل پر اتنی غور کرنے کو نہ کرو، اس لیے کہ تم عقل سے مجھے ڈھونڈو گے تو موحد بنو گے، اور یہی بات نبی کی زبان سے سن کر لے لو گے تو مومن بن جاؤ گے. تو پتا چلا کہ ایمان کا دار و مدار حضور کی ذات پر ہے، انحصار حضور کی ذات پر ہے. اگر ایک شخص اپنی عقل سے خدا کو ڈھونڈے، کس آسمان کو خدا نے بنایا اور زمین کو خدا نے بنایا، دو پرندے ساری کائنات کو خدا نے بنایا، تو اس وجود سے وہ موحد تو بن سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اپنی عقل سے تنہا اگر وہ خدا کو ڈھونڈتا ہے تو وہ توحید کے تو پا لے گا، جنت میں وہ نہیں جا سکتا اگر نبی سامنے موجود ہے، اس لیے کہ یہی ساری تفسیر اگر نبی کی زبان سے وہ لے لے گا تو وہ مومن بن جائے گا، اور ایمان کے اندر توحید شامل ہے، تو ایمان جو ہے وہ اپنی عقل سے ماننے کا نام نہیں ہے، ایمان ہے مصطفیٰ سے لے کر ماننے کا، تو ایمان بالغیب جو ہے وہ دراصل ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اس کو اس انداز میں، اس لیے کہا جاتا ہے ایمان ہے قول مصطفیٰ، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں فاضل بریلوی نے یہ پیارا نقشہ ایک اور کھینچا، انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، انہیں جانا یعنی جو چیز انہوں نے دی تھی سب اس کو تسلیم کر لیا میں نے، اور حضور نے جو دیا وہی ایمان ہے، حضور نے جو دیا وہی ایمان ہے، حضور سے ہٹ کر اگر ایمان کی بات کی جائے تو وہ نہیں ہو سکتی، آگے اس کی تفصیل منافقین کے ذمن میں آ رہی ہوں، میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک بات، یہاں پر عقل اور عشق کی لڑائی بھی ہے، کہیں سبحان اللہ، عقل اور عشق کی لڑائی بھی ہے، میں کچھ اس کی تعریف تھوڑی سی کر دوں آپ کے سامنے، سننے کا ذوق رکھتے ہیں آپ، محبت کی تعریف علماء نے کی اپنی کتاب میں، امام راغب اصفہانی نے مفردات میں، کتاب التعریفات میں حضرت میر شریف الدین ججانی نے، علامہ زبیدی نے تاج العروس میں، یہ تمام لغت کی بڑی مستند ائمہ لغات گزرے ہیں، انہوں نے محبت کی تعریف کی کہ محبت کیا بلا ہے، یہ محبت ہوتی کیا چیز ہے، اس پر ایک فلسفہ باندھا ہے انہوں نے، امام غزالی نے بھی احیاء العلوم میں بڑا پیارا کلام کیا اس پر، محبت پر، خشک ملا آپ کو کبھی نہیں سمجھا سکتا کہ محبت کیا ہے، کیونکہ کیسے نہیں سمجھا سکتا، آپ کہتے ہیں کیوں نہیں سمجھا سکتا، ہم نے کہا جو گلاب کو سونگتا ہو نا وہ اس کی لذت جانتا ہے، دوسرا اس کی لذت کو نہیں جانتا، محبت ایسی چیز ہے، محبت کا لغوی معنی تو رقت قلب تو ہے کہ دل کا نرم ہونا، لیکن دل ایوے نرم نہیں ہوتا، اور دل ایسے ہی نرم نہیں ہوتا، کچھ لوگ خدا کو سجدہ کرتے ہیں لیکن دل بھیڑیے جیسے ہوتے ہیں، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے دو قسم کے لوگ تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر، یہ صحابہ کی جماعت تھی اور منافقین کی بھی جماعت تھی، ایک وہ تھے کہ جب وہ سجدہ کرتے تھے تو دل حضور کے ادب میں اتنا نرم ہو جاتا تھا کہ حضور کے جانب ہر شے جو منسوب ہے اس کے احترام میں ان کا دل بچھا جاتا تھا، اور ایک بدبخت طبقہ ایسا تھا اس سعادت مندوں کے مقابلے پر کہ وہ اللہ کو سجدہ تو کرتا تھا، دل اور سخت ہوتا تھا، یہاں تک کہ رسول اگر جہاد میں چلے جائیں اور خبر مشہور ہو جائے کہ سرکار کو کسی نے شہید کر دیا ہے تو وہ خوش ہو جایا کرتے تھے کہ چلو شاید ابھی کوئی بات ہوگی علیہ عزب اللہ، تو وہ رسول کو سامنے پا کر ان کا دل رسول کے ادب میں نرم نہیں ہوتا ہے، اور دوسرا طبقہ ایسا ہے جو سجدہ خدا کو کرتے ہیں رسول تو رسول، رسول کی جانب منسوب اشیاء کے لیے ان کا دل اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ ابو بکر امیر المومنین ہوتے ہیں لیکن امیر المومنین ہونے کے باوجود وہ جب مسجد سے نکلتے ہیں تو امام حسین کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، اور دنیا نظارہ دیکھتی ہے کہ امیر المومنین جیسا مرتبہ اور حسین کو اٹھا کر کاندھے پر بٹھا دیا ہے، اور تاریخ کہتی ہے کہ ابو بکر نے کبھی اپنے بیٹے کو کاندھے پر بٹھایا، حسین کو کاندھے پر بٹھایا، تو ابو بکر جواب دیتے ہیں یہ عشق مصطفیٰ کا فروغ ہے کہ جو نسبت مصطفیٰ ہے اس کے احترام میں ہم اتنے سرشار ہیں، تو یاد رکھو کہ خدا میں تعلق کے مصطفیٰ سے اور مصطفیٰ ملیں گے اہل بیت کے تعلق سے، ان تمام تعلق سے ملیں گے، تو یہ سلسلہ اللہ رب العالمین نے ایمان کا جو جوڑا ہے، تو جو حضور کی محبت میں ہوئے وہ کہاں تک سچے ہو گئے، وہ وہاں تک سچے ہو گئے جو حضور کی محبت میں، جو اللہ کی محبت میں سچا رہا اس کا دل حضور کی محبت کے لیے نرم ہو گیا، اور جو حضور کی محبت کے لیے نرم ہوا تو شب و روز اس کی علامات اور دلائل اس کے سامنے ظاہر ہونے لگے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کسی سفر میں ہے، ایک خاص صحابی جن کی ڈیوٹی ہے کہ اونٹنی کے اوپر وہ کجاوا کسیں گے، جو ڈولی رکھی جاتی ہے نا اونٹنی کے اوپر جس پر انسان بیٹھتا ہے، ڈولی رکھی جاتی ہے وہ کجاوا وہ کسیں گے، سردی کی راتیں تھی، ان کو رات کے وقت غسل کی حاجت ہو گئی، کسی دوست سے کہا کہ جناب میں کہیں پانی کا انتظام کرتا ہوں اس کو گرم کرنے کا، اور حضور کے جانے کا وقت ہو گیا، اگر میں اس وقت غسل نہ کر سکا تو تم جا کر کجاوا باندھ دینا اور میں جلدی سے کسی تیز سواری کو لے کر پہنچ جاؤں گا۔ صبح ہوئی، آقا نے فجر پڑھائی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار جب آوے پر بیٹھے تو بیٹھنے کے ساتھ فرمایا کس نے باندھا اسے، بولے سبحان اللہ، یہ ڈولی کو اونٹنی کو پر کس نے رکھا، کس نے باندھا اسے، ایک صحابی آگے بڑھے، حضور میں نے، تو کہا فلاں کہاں ہے، کہا حضور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ میں آتا ہوں، سرکار نے کہا ٹھیک ہے۔ اب سفر جب روانہ ہو گیا تو جب یہ پیچھے سے دوڑتے ہوئے پہنچ گئے تو کسی صحابی نے ان سے کہ حضور تمہارا پوچھ رہے تھے، سبحان اللہ، آقا تمہارا پوچھ رہے تھے، اور کجاوے پر بیٹھنے کے ساتھ ہی حضور نے بتایا فرما دیا کہ یہ آج کسی اور نے باندھا ہے، کیونکہ اس کی سیٹنگ اور اس کی جو رکھنے کا طریقہ ہے وہ مختلف ہے۔ تو حضور نے فرمایا کسی اور نے رکھا ہے، تو پھر اس نے پوچھا کہ حضور تمہارا پوچھ رہے تھے تم گئے کہاں پر تھے؟ تو کہا جی میں، مجھے رات کو غسل کی حاجت ہو گئی تھی اور میں پانی گرم کرنے کے چکر میں تھا کہ جناب پانی گرم کروں پھر غسل کروں اور پھر جا کر مل لوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے کجاوا باندھے تھے؟ تو کہا میری غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں ناپاکی کی حالت میں ہوں اور اس ڈولی کو ہاتھ لگا دوں جس میں آقا بیٹھتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز، یہ ہے ایمان بالغیب پر کامل بھروسہ کہ جو ذات مصطفیٰ کے ساتھ یہ کامل یقین آ گیا۔ یہ ہے وہ چیز، جب تک یہ انہماک پایا نہ جائے بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، جس کا اعتماد ذات رسالت پر جتنا وہ راسخ ہو جائے گا اور آپ کی ذات میں وہ جس قدر وہ گویا کہ محبت میں سرشار اور مستقیم المزاج ہوتا چلا جائے گا، مستغرق ہوتا چلا جائے گا، وہ ایمان بالغیب میں اتنا پختہ ہو جائے گا، اور ایمان بالغیب میں جو جتنا پختہ ہوگا اسی کو ہدایت کامل دے گا۔ یہ اس کا تسلسل ہے جو میں نے یہ ربط کے ساتھ، قرآن ایک کلام ربط ہے، کسی بندے کا کلام نہیں کہ یہاں کچھ کہا بعد میں کچھ کہا۔ قرآن کی جب ہم ترکیب کرتے ہیں نا، مطلب ترکیب کہتے ہیں یہ جو الفاظ یہ قرآنی ہے اس کو پہلے توڑا جاتا ہے، توڑنے سے مراد بظاہر عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لفظ کو الگ الگ کیا جاتا ہے اس کو معنی کو سمجھنے کے لیے، کہ اسم کون ہے، حرف کون ہے، فعل کون ہے، پھر اس کی اقسام بنتی ہے، پھر اس کو لا کر جوڑا جاتا ہے، اور جوڑا اس لیے جاتا ہے کہ اضافت کی بنا پر، اور فعل کی ترتیب یا اس کی درجہ بندی یا اس کے ماخذ کے مختلف ہونے کے حوالے سے اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں۔ اس اعتبار سے عربی گرامر کے اندر اس کی ترکیب کی جاتی ہے، اس کو باندھا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے، کھولا اس لیے جاتا ہے تاکہ ایک لفظ کی وضاحت ہو جائے، اور باندھا اس لیے جاتا ہے تاکہ ترجمہ کرنے میں آسانی ہو جائے، ترجمہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو ایک ترکیب تو یوں ہوتی ہے، اللہ کی الگ کر دی، اعوذ باللہ کی الگ کر دی، الحمد للہ کی الگ کر دی، رحمٰن الرحیم کی الگ کر دی، اس طرح الگ الگ کرتے ہوئے، اور ایک ترکیب یوں ہوتی ہے جس کو آسان انداز میں ہم زمانہ طالبی میں کہا کرتے تھے کہ زنجیری دی، سلسلے والی ترکیب، یعنی ون ناس کو لے جا کر بسم اللہ کے با میں ملا دے، بولے سبحان اللہ۔ تو سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ون ناس کو لے جا کر، یعنی ون ناس کو آپ جوڑنا شروع کریں، کہ ون ناس پیچھے لفظ سے ملتا گیا ملتا گیا ملتا گیا، سورہ ناس پوری مل گئی بسم اللہ کے اندر، پھر وہ بسم اللہ آ کر سورہ فلق کی ابتدائی آیت میں آ گیا، پھر سورہ فلق پوری آ کر اوپر بسم اللہ میں آ گئے، پھر وہ بسم اللہ پورا جناب جو اوپر والی صورت میں آیا۔ اس طرح یہ تمام مضامین اپنے مفہوم کے اعتبار سے اور ایک دوسرے جملے کے رب بار سے، تسلسل کے اعتبار سے، یہ اس قدر جڑتے ہوئے چلے جائیں گے اور مختصر ہوتے چلے جائیں گے، جس کو مثال میں کہا جاتا ہے نا کہ سمندر کو جمع کر کے کوزے میں لے آنا، تو قرآن کے تسلسل میں اتنا ربط ہے، قرآن کے کلام میں اتنا ربط ہے، پچھلی آیتوں کے ساتھ اتنی سنگت اور تعلق ہے کہ آپ ون ناس کے ترجمے کو لا کر الحمدللہ کے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم اس کی تفسیر ہے، مالک یوم الدین اس کی تفسیر ہے، یا کنابود اس کی تفسیر ہے، اذن صلاۃ اس کی تفسیر ہے، اور سورہ فاتحہ اس کی تفسیر بن رہی ہے۔ تو فرمایا الذین یؤمن ھدل للمتقین، فرمایا الذین یؤمن بالغیب، متقی وہ ہوگا جو غیب پر کامل ہوگا، جو غیب پر جتنا کامل ہو جائے گا اس پر اتنا یقین رکھے گا، قرآن اس کو تقویٰ دے گا۔ اور انحصار ایمان بالغیب پر جب ہوگا، جب ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر کامل ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس کے دلائل کیا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ جب محبت اس بارے میں کمال پکڑتی ہے تو یہ صورت نظر آتی ہے۔ محبت پہ میں آپ کی خدمت میں بات کر رہا تھا کہ محبت کا لغوی معنی تو یہ بنتا ہے کہ رقت قلب، دل کا نرم ہو جانا، اور یہی معنی جب اللہ کے لیے ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے رضا، اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، تو لغوی معنی تو نہیں ہو سکتا، اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، تو وہاں پر محبت کا معنی رضا کے ہوتا ہے۔ حضور کسی سے محبت کر رہے ہیں تو وہ معنی لے سکتے ہیں کہ دل اس کے لیے نرم ہو گیا، اور اللہ رب العالمین دل سے پاک ہے، تو جب رب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، حدیث میں جو آتا ہے کہ رب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، قرآن میں آتا ہے یحببکم اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا، تو اللہ کی محبت سے مراد اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اب اس حوالے سے جو ایمان، عقل اور عشق کی بحث آ رہی ہے، جو میں آپ کی خدمت رکھنا چاہتا ہوں، جو عموماً کتابوں میں دبی رہ جاتی ہے، لیکن وہ ایسی چنگاری ہے کہ جب دل میں لگ جاتی ہے تو انسان کو پھر مزہ صرف خدا کی آتا ہے۔ وہ کسی بزرگ نے کہا نا کہ جناب اعتماد کب پیدا ہوتا ہے، یقین کب آتا ہے؟ کہا جب اندر کے کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں، اندر کے کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں۔ تو اس مرید نے اپنے پیر صاحب سے پوچھا کہ اندر کے کیڑے مکوڑے بھاگیں گے کب؟ فرمایا دیکھو جب کہاں کیڑے مکوڑے زیادہ ہو جائے تو پانی چھوڑ دو تو وہ خود یا تو کچھ مر جاتے ہیں اس میں، یا اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کہا فرمایا ہاں، تو کا پانی اپنے اندر اتارو، کہ یہ ذکر الہی کا پانی جتنا تمہارے اندر اترے گا تو یہ حسد، ریا، بغض، یہ سارے کیڑے مکوڑے گویا کہ بھاگ جائیں گے۔ اور میں نے حدیث آپ کی خدمت میں یہی عرض کی تھی کہ جو حدیث پاک میں ذکر کیا کہ کفا برجل شرن کسی آدمی کے شریر ہونے کے لیے معاذ اللہ یہی کافی ہے کہ ان یرن ناس انہ یخشی اللہ کہ وہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرے جیسے میں خدا سے بہت ڈرتا ہوں، وہ قلب فاجر اور وہ ایسا برا ہو کہ دل تو اس کا فاجر ہو لیکن لباس سے لوگوں کو یہ بتائے کہ میں خدا سے بہت ڈرتا ہوں۔ تو اس کی اصلاح کے لیے صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ یاد الہی کے تحت ذکر کو اتنا ڈالو اپنے اندر کہ لکل شئن سقالا و سقالۃ القلب ذکر اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے میل چھڑانے کے لیے کوئی ایک دھوبن ہوتا ہے اور یہ میل کو ختم کرنے والی چیز خدا کی یاد اور اس کا ذکر ہے۔ اور پھر صوفیہ کے نزدیک ذکر جو ہوتا ہے نا پھر وہ 24 گھنٹے ہوتا ہے، اور وہ ہنستے ہیں ان ذاکرین سے جو 5 منٹ صبح کرتے ہیں 5 منٹ دوپہر کرتے ہیں 5 منٹ، کیسے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کیا کہتے ہیں شیطان کا مقابلہ ایسے نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ جب رات کو سو جاؤ اور جاگ جاؤ فجر کے لیے تو ایک لمبا وقت اس کی یاد میں آنکھوں کو بند کر کے اس کے حضور اپنے آپ کو موجود کر کے پھر ذکر کرو۔ فرمایا یہ ذکر ہے جو تمہارے اندر انوار کے پانی کو اتارے گا اور یہ کیڑے مکوڑے تمہارے اندر جتنے ہیں یہ خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کہیں گے عمل کیسے ہوگا، میں کہتا ہوں عمل سے پہلے علم ہونا چاہیے۔ یہ ابھی ہم علم بانٹ رہے ہیں، علم آئے گا تو شعور آئے گا اور یہی چیز آگے عمل کی طرف بڑھائے گی۔ ہم تو سننا، ابھی ہم نے سنا ہی نہیں ہے۔ عمل کب ہوگا؟ عمل سے پہلے علم ہے، علم ہوگا تو عمل ہوگا نا، علم ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ علم اخلاقیات کی ایک قاعدہ ہے کہ انسان فطرتاً تقلید پسند ہے، وہ کسی چیز کو آئیڈیل بنانا چاہتا ہے، کسی نصاب کو اپنے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ علم جو بزرگوں کے ہم آپ میں عرض کر رہے ہیں اپنے لیے اور آپ کے لیے، اس لیے کہ انسان کے سامنے زندگی کی ایک تصویر آ جاتی اور جب اس کے سامنے حالات اور ایک کتاب سامنے آ جاتی ہے تو وہ غیبی طور پر آنکھ بند کرتا تو القاء کا سلسلہ شروع رہتا ہے، اس میں وہ گناہ کرنے جاتا ہے تو وہ علم بیدار ہوتا، دیکھ اس بزرگ نے یہ کہا تھا، دیکھ ان کا عمل یہ تھا، ایسی ہوتا ہے۔ اخلاق کی اقداروں کرنے کے لیے چار چیزیں، یہ آگے میں ذکر کروں گا، علم اخلاقیات کو بھی ہم لائیں گے، علم نفسیات کو بھی انشاءاللہ لائیں گے، اور کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ وہ مضامین جو کتابوں میں دبے رہ جاتے ہیں، سورہ بقرہ جو جامع ترین سورت ہے ان تمام مضامین کی طرف اشارہ کرتی ہے، اس سے ہم آشنائی حاصل کریں۔ خیر اس چیز کو چھوڑیے، وہ اپنی جگہ پر آ جائے گی، صرف میں آپ کے شعور کو بالغ کرنے کے لیے۔ اور آپ سے پھر میں عرض کر دوں کہ جب آپ دوسرے دن درس کے لیے لوٹ کر آتے ہیں نا تو ان مضامین کو تازہ کر کے آیا کریں، خالی تختی بن کر نہ آیا کریں، دوبارہ مضمون کا تازہ کر کے آیا کریں۔ تراویح پڑھنے جب نوافل آپ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑی دیر کی خاموشی سے آپ بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ کل ہم نے کیا سنا تھا، اور وہ جب یاد رہے گا جب یہاں سے جانے کے بعد آپ سحری کے وقت جب اٹھیں تو جب آپ دعا کر رہے ہوں سحری کی مقبولیت کی تو اس وقت یہ سنیں کہ ہم نے درس کیا سنا تھا، اللہ کی رضا کے قاعدے کیا سنے تھے۔ اس علم کو آپ جب زندہ رکھیں گے، یاد رکھیں گے تو وہ یاد رہے گا، اور جب اپنی عملی زندگی میں لائیں گے تو پختہ ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے علم کو پکانا، یہ ہوتا ہے مرشد اپنے طالب کی جب تربیت کرتا ہے تو پہلے اس کو صرف سناتا ہے، سناتا رہتا ہے، اور سنانے کے بعد جب اسے وہ سبق ازبر یاد ہوتا ہے تو پھر ایک ایک حصہ اس کو عملی طور پر لاتا ہے، یاد ہونے کے بعد اس کی فکر جوان ہو جاتی ہے اور عمل کے سانچے میں ڈھال کر پھر وہ کندن بن جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے صوفیہ کا تربیت کا، جو حضرت امام ابو القاسم نے رسالہ قشیریہ کے اندر ان تمام چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ ہمارا شعور بالغ ہو، ہم عمل کرنے سے پہلے اور عمل کی راہ میں بڑھنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو جانیں، کیونکہ یہ چیزیں بظاہر غیر ضروری نظر آتی ہے لیکن تمام ضروریات کے تحفظ کے لیے یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہوں گی تو ضروریات کا گویا کہ پاس ہوگا۔ وہ بند جو ہم باندھ رہے ہیں اس کے پیچھے کہیں شغاف کوئی نہ لگا دے، نقب شیطان نہ ڈال دے، نفس نقب نہ ڈال دے، تو یہ مشورے جو صوفیہ کے ہیں اس کو ہم نے لگانا ہوگا۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے جو آخری بات عرض کر رہا تھا، محبت اور عشق کی۔ امام غزالی نے کہا کہ انسان جو ہے وہ خارج سے اثر کو قبول کرتا ہے، انسان خارج سے، ہمارے منطق میں دماغ کی ایک تعریف ہے، منطق جو ہم اپنے مدرسوں میں پڑھتے ہیں اس میں دماغ کی ایک تعریف کی جاتی ہے، دماغ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ دماغ کیا ہے، تو یہ مبتدی طالب علم بھی جانتا ہے تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دماغ، کیونکہ منطق اہل منطق دماغ میں عقل کو مانتے ہیں، صوفیہ دل میں عقل کو مانتے ہیں، اور یہ دونوں کے درمیان عقل کے تصور میں فرق ہوتا ہے، اور اسی کو فاضل بریلوی نے اس طرح اشارہ دیا کہ دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے گی۔ تو یہ عشق کی انتہا ہوتی ہے جس کو پھر صوفیہ عقل کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور اہل ظاہر جس کو عقل کہتے ہیں، علم نفسیات والے جس کو عقل کہتے ہیں، وہ یہ عقل نہیں ہے جو صوفیہ کہہ رہے ہیں۔ صوفیہ عقل کی معراج اور عشق کی معراج اور یقین کی معراج کو عقل کامل کہتے ہیں کہ اب عقل کامل ہو گئی، اور اس کو کہتے ہیں کہ اس کا مرکز دل ہے۔
اس کا مرکز کیا ہے؟
دل ہے. اب اس حوالے سے بڑی قسمیں بن جاتی ہیں. ایک ہم قلب کہتے ہیں, صوفیہ قلب کی اور تعریف کرتے ہیں, علماء ظاہر قلب کی اور تعریف کرتے ہیں. صوفیہ قلب کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ وہ اتنا کشادہ ہے کہ ساری دنیا اس میں آ جائے تو رائی کے بعد دانا بھی سے بھی زیادہ کم لگے اس میں. اور ظاہری شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ گوشت کا لوتھڑا ہے. تو حضرت جنید بغدادی نے کہا تھا, ان سے جب پوچھا گیا کہ دل کیا ہے, فرمایا تیرا میرا. فرمایا حضور دونوں بتائیے. فرمایا تیرا دل گوشت کا لوتھڑا اور میرا دل اتنا وسیع ہے کہ ساری کائنات اس میں آ جائے تو رائی کے دانے کے برابر ہو جائے. وہ فکر آگے آ رہی ہے مومنین کی صفات میں. تو امام غزالی کہتے ہیں کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ ظاہر سے اثر لیتا ہے, اور دماغ کی تعریف اہل اقلاء اور اقلیات کے ماہرین, علم منطق کے ماہرین کہتے ہیں کہ دماغ اس کو کہتے ہیں جس میں اشیاء کی تصویریں چھپتی ہیں, باہر کی اشیاء کی تصویریں جس میں چھپتی ہیں اس کو دماغ کہتے ہیں. تو محبت کی تعریف امام غزالی یہ کہتے ہیں کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ خارج سے اثر کو لیتا ہے, اگر وہ اثر سے متاثر ہو گیا تو اس تاثر کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ محبت ہے. اس سے متاثر ہو گیا اور رغبت اس کی طرف بڑھ گئی تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ محبت ہے, اور یہی محبت جب شدت پکڑ جائے تو اس کو عشق کہا جاتا ہے. اور عشق جب ہو جاتا ہے اور عشق جب کامل ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا حبک شے, میرے آقا تو اس سے بڑا کون نفسیات کا ماہر ہو سکتا ہے. حضور اس معراج پر لے جا کے سمجھاتے ہیں حبک شے, آپ نے عشق کا معنی سمجھ لیا اور تمام چیزوں کو سمجھ لیا, اب عشق کیا کرتا ہے یہ دیکھیے. میرے آقا کہتے ہیں عشق کیا کرتا ہے, حدیث ابو داؤد کی, فرما حبک شے یعمی و یسم. عشق اتنا کامل اور مضبوط ہوتا ہے کہ یہ اپنے محبوب کے عیب دیکھنے سے اندھا ہو جاتا ہے اور اپنے محبوب کے عیب سننے سے بہرا ہو جاتا ہے. اسی کامل چیز ہی کو تو یقین کہا جاتا ہے, اور اسی یقین کو اگر صحیح سمت پہ لے جایا جائے تو اسی کو ایمان کہا جاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں صوفیہ عشق عشق کی بات کرتے ہیں. ہم نے کہا مولوی صاحب آپ کو مال کے علاوہ یا کرسی کے علاوہ کوئی چیز سمجھ میں آئے تو آپ کو ہم بتائیں عشق کیا ہے. یہ صوفیہ جنگل میں بیٹھے ہوتے ہیں, جھاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن تمہارے گھر میں بستروں پہ بیٹھنے سے زیادہ ان کو لذت وہاں آتی ہے. وہ پورا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں لیکن تم شربت میٹھا پیو تمہیں اتنی لذت نہیں جتنا ان کو بھوک میں لذت آتی ہے. اس لیے کہ جب عشق جوان ہوتا ہے تو جنگلوں میں بھی بادشاہی کا مزہ دیتا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ان صوفیہ کے اندر پیدا ہوتی. اب آپ ذرا عشق کی تمیز کی طرف آئیے. اور آخری بات جو میں یہاں پر آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں, جو وقت ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے, ایمان بالغیب کے حوالے سے, کیونکہ یہ مومن کی پہلی صفت ہے, اس لیے میں اس کو بار بار کھول کھول کر آپ کے سامنے وضاحت کر رہا ہوں, کیونکہ آپ اس کو سنیں گے تو آپ کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہوگی. اور میں یہ کہا کرتا ہوں یہ چیزیں ممبروں پر آنی چاہیے تاکہ لوگوں سے خشک مزاجی اور تنگ نظری دور ہو جائے, اور وہ سمجھے تو صحیح اگر مومن ہے تو زبان پر لذت کیوں نہیں آ رہی. لذت جب آئے گی جب یہ باتیں سمجھیں گے. ہم مومن ہیں تو ایمان کی خوشبو ہم سے کیوں نہیں آ رہی, اس لیے کہ ہم کوتا عقل ہیں, کورا ذہن ہیں ہم. ایک شخص کو اگر حاکم بنا دیا جائے کسی علاقے کا, وہ حاکم بن گیا لیکن اس کا ذہن اتنا ہے کہ بس اپنے لوگوں کو نوازنا ہے, تو اس کی عقل بیکار ہے, سارا نظام درم برم ہو جائے گا. لیکن ایک غریب شخص ہے, اس کی فکر اتنی ہے کہ جناب یہ سب لوگ سلامت رہیں گے تو میں سلامت رہوں گا, تو وہ پھر وہ کام کرے گا جو بادشاہ نہیں کر سکتا. تو یہ جو عقل کا گھٹیا پن ہے اور جو مزاج کی فرسودگی ہے اور روحانی موت ہے, اس کو ختم کرنا ممبر کے ذریعے بہت ضروری ہے. یہ ہمارے اندر جو بے چینی اور بے سکونی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے صوفیہ کے دامن کو چھوڑ دیا. اور یہ بنیادی بحثیں, کل میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیٹے کہنے لگے قرآن کو بس ترجمے کے ساتھ گزار دیں یہ بہت ہو جائے گا. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ گزار دیں سب کچھ ہو جائے گا. تو میں نے کہا یہ الہاد اور بے دینی کا دروازہ کھولنا کہ نہیں کھولنا ہے. قرآن کی ایک سورت صرف سورہ بقرہ, جس کو فاروق اعظم جیسا شخص 12 سال رسول اللہ سے سمجھتا ہے, اگر کسی کے سامنے صرف ترجمہ پڑھ کے سمجھا دیا جائے وہ قرآن کو کیا سمجھے گا. اور آج آپ شہری ٹائم میں دیکھیے چینل پر بھرمار ہے, ایک ایک مرد اور بے دین وہاں پر بیٹھا ہے, اللہ ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں کہ ہر بندہ بیٹھا وہ قرآن کھول کے اس کی تفسیریں کر رہا ہے, اس کی وضاحتیں کر رہا ہے. اگر قرآن صرف عربی زبان سے سمجھ میں آ جانے والا تھا اور نیٹ پر بیٹھ کر چند مولویوں کے صاحب نکال کر اس کو سمجھ میں آ جانا تھا, گرامر سے سمجھ میں آ جانا تھا, تو پھر حضرت فاروق اعظم کو نہ گرامر کی محتاجی تھی اور نہ عربی کی محتاجی تھی, وہ تو آپ ہی کی زبان میں اترا تھا. وہ قرآن پڑھتے جاتے سمجھتے جاتے, لیکن اس کے مضامین کا وہ اکثر حصہ وہ ہے جو نصیحت کے علاوہ جو احکام اور نظریے سے متعلق ہے, اس میں ذات رسول کے ساتھ تعلق ضروری ہوتا ہے. اس لیے فاروق اعظم نے 12 سال کا اترا عرصہ فاروق اعظم جیسے ذہین شخص نے سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ کی خدمت میں گزارا ہے، اور جب آپ سورہ بقرہ کو سمجھ گئے تو اتنے خوش ہوئے کہ اپنے سب سے خوبصورت اونٹ کو آپ نے ذبح کیا اور ایک بہت بڑی خیرات کی اور اس کا گوشت غریبوں کے اندر تقسیم فرما دیا۔ تو قرآن کا ترجمہ کر کے گزار دیں، وہ تو ہم بھی کر سکتے تھے آپ کے سامنے کہ روزانہ سوا پارہ کھولے آیت پڑھتا گیا اور ترجمہ کرتا چلا گیا، لیکن اس سے مراد اور مقصود کیا ہے؟ ستی باتوں کے ساتھ اس قرآن کی اصل جاذبیت کیا ہے؟ قرآن کے انقلاب کے وہ نکات کیا ہیں؟ قرآن کے انقلاب کے وہ مراحل کیا ہے؟ قرآن کا انداز تفہیم کیا ہے؟ اس کے پیچھے احادیث اور اسلاف، اور ایک کل میں نے تقوی کی بات آپ کے سامنے کی ہے، دیکھیں صحابہ سے کی ہے میں نے آپ کے سامنے، ایک لفظ تھا ہدن للمتقین، اس ایک تقوی پر درجنوں الفاظ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اگر صرف متقین کا ترجمہ یہ کر کے نکل جاتے کہ جناب ہدایت دیتی ہے متقیوں کو اور وہ 12-15 باتیں میں نہ بتاتا تو تقوی کی لذت آپ کے ذہنوں میں آتی؟ تو یہ کیا ہے؟ قرآن نے کب آپ کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ ترجمہ کر کے گزار دو؟ بلکہ اس کے ہر لفظ آئی ہے، ایک لفظ کے اندر سارا قرآن آتا ہے، اس کو اسلاف کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو تلمس کو خم کر کے اس دین کو جو سمجھا جاتا ہے، یہ تاریخ تک امت میں رہا، امت سواد اعظم اسی پر عمل کرتی رہی ہے۔ اور یہ کہ صرف انسٹیٹیوٹ بنا لیا جائے قرآن انسٹیٹیوٹ، اور اس میں صرف ترجمے کی طرف لوگوں کو بڑھا دیا جائے، تو پھر ہر شخص یہی سمجھے گا کہ بس میں نے قرآن کا ترجمہ سیکھ لیا ہے، میں سب سے بڑا مجتہد ہو گیا ہوں۔ یہی بنیاد پرویزیت کی بنتی ہے، یہی بنیاد انکار حدیث کی بنتی ہے، یہی بنیاد مرزائیت کے دروازے کے کھلنے کی پڑتی ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس کو لے کر سر سید احمد خان صاحب گمراہ ہوئے، اور انہوں نے اپنے ساتھ کئیوں کی لٹیا ڈبوئی ہے، جو میں انشاءاللہ حضرت آدم کا ذکر جب شروع ہوگا میں ان کی تفاصیر آپ کو بتاؤں گا، کہ جنہوں نے ایسی عجیب و غریب غریب باتیں کر ڈالی ہے قرآن کے بارے میں کہ جناب جس کو سن کر انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہ جب ہوتا ہے کہ جب انسان کا دامن امت کے ان افراد سے ٹوٹ جاتا ہے، اس زنجیر سے نکل جاتا ہے جو زنجیر صراط مستقیم تھی، جب ان سے دامن چھوٹ جاتا ہے تو وہ شیطان کے ہاتھ کا کھلونا بن جاتا ہے۔ شیطان اس کو نام سے بھی کھیلتا ہے، اس کے مقام سے بھی کھیلتا ہے، اس کی ذات سے بھی کھیلتا ہے، اور اس سے ایسی چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے جو اس کے لیے بھی مذاق کا باعث ہوتی ہے اور پورے معاشرے کے لیے مذاق کا باعث ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اور میں آنا چاہتے ہیں قرآن کے تمسخر کرنے سے، کہ اللہ ہمیں بچائے، ہمیں اسی طریق پر رکھے جو آج تک قرآن کی تفہیم کے تقاضوں کو ذکر کیا گیا۔ یقیناً قرآن میں تمام علوم ہے، لیکن آپ جامع مفسرین جن پر امت کا اجماع رہا ہے ان کی کتب سے استفادہ کریں، ان اصول کو اگر آپ سمجھ گئے ہیں اور اتنا علم آپ کے اندر آ گیا ہے کہ آپ دیکھ کر اس کو بیان کر سکیں، تو فبیا آئیے بسم اللہ آگے بڑھ کر امت کے اس طریق، اس لوک، اس ڈھنگ کی پابندی کرتے ہوئے دین کو آگے بڑھائیے۔ اب آئیے آخری بات یہاں پر سنتے ہیں کہ ایمان بالغیب پر۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ عشق اور ایک عقل، ایمان بالغیب جو ہے وہ گونگا بہرا ہو جانے کا نام ہے، گونگا بہرا ہو جانے کا نام ہے۔ کہ جی جنت نظر نہیں آتی ہے آپ مانتے ہیں؟ کہا جی آقا نے فرمایا۔ کہا دوزخ نظر نہیں آتی آپ مانتے ہیں؟ کہا جی آقا نے فرمایا۔ تو گونگا بہرا، گونگا بہرا عقل نہیں بناتی عشق بناتا ہے، گونگا بہرا عقل نہیں بناتی عشق بناتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ عقل مشاہدے کو چاہتی ہے، عقل مشاہدے کے، امام غزالی بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ عقل کا شیوا مشاہدہ ہے، عقل کا شیوا مشاہدہ ہے۔ اگر صرف انسان کو عقل دے دی جاتی اور عشق کے عناصر اس کے اندر پیدا نہ کیے جاتے تو ایمان بالغیب پر کوئی شخص نہیں اتر سکتا۔ وہ کہتا میں تو مانوں گا جب میرے سامنے مشاہدہ ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین نے عقل کو ٹھکانے لگانے اور عقل کے قبلے کو درست کرنے کے لیے جو عشق کا جو جوش رکھا ہے وہ عقل کو لگام دیتا ہے۔ اس لیے کہ مشاہدے پر ایمان یہ عقل کا شیوا ہے اور غیب پر ایمان یہ عشق کا شیوا ہے۔ جب رسول اللہ کے ہر قول کے سامنے بندہ اپنی ہر فکر کو، اپنی ہر صلاحیت کو نچھاور کر دے اور حد ختم کر دے تو اس وقت بندہ مومن کامل ہوتا ہے۔ اور یہ نچھاور کا، قربانی کا، اثار کا یہ جذبہ جو ہے یہ عقل نہیں پیش کرتی، یہ عشق پیش کرتا ہے۔ ایک شعر یہاں پڑھنا چاہتا ہوں، اقبال بڑی پیاری بات کہے گا ایک جگہ پر کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ اقبال نے فلاسفروں کا رد کیا اور صوفیہ کے اس قول کی تائید میں بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پر اعمال کی، عشق پر اعمال۔ فرما الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تھوڑا سا جو وقت رہ گیا ہمارے سامنے اس کو میں مکمل کرتے ہوئے اس مضمون کی تکمیل کرتا ہوں۔ پہلی چیز جو بیان کی گئی پانچ صفات تھی، الذین یؤمنون بالغیب، اس کی وضاحت آپ کے سامنے میں نے کی ہے۔ الذين يؤمنون بالغیب، اور دوسری چیز ہے وہ یقیمون الصلاۃ، یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ اس کا کہ جی میں ایمان لایا اللہ رب العالمین پر، تو ایمان بالغیب کے فوراً بعد، ایمان بالغیب کے فوراً بعد اللہ نے قیامت پر ایمان کی بات نہیں کی، بلکہ فرمایا وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، مومن وہ ہے لاتے ہیں غیب پر ایمان کا انحصار ذات مصطفیٰ سے تعلق ہے، اور جو غیب پر ایمان لاتا ہے، جو ہدایت یافتہ ہے وہ غیب پر ایمان لاتا ہے، اب ایک دوسرے کا نتیجہ بن رہا ہے، جو غیب پر ایمان لاتا ہے وہ، جو متقی ہے وہ غیب پر ایمان لاتا ہے، اور جو غیب پر ایمان لاتا ہے اس کی علامت کیا ہے، وہ اقامت الصلاۃ کرتا ہے، کیونکہ جب غیب پر ایمان لایا ہے، جب اللہ کی بات پر ایمان لے آیا ہے تو فوراً اس کو جانچتا ہے قرآن، اور اس کی تشخیص کی جاتی ہے کہ ایمان بالغیب کے فوراً بعد نماز کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ دیکھ لیا جائے کہ وہ خدا کے حضور سر تسلیم کو خم کرنے کے لیے تیار بھی ہے، یعنی جو آج تک یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی جانب سے ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، ذکر کی گئی ہے رسول کے تعلق سے، ان تمام چیزوں کو مانتا ہوں، ایمان بالغیب ہے، تو فوراً فرما وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو، کہا جی یہ نہیں پڑھ سکتا، پھر تو جھوٹا ہے، پھر جب تیرا سر اللہ کے حضور جھک نہیں سکتا تو تیرا دل کیسے جھک گیا ہے، اگر تیرا دل جھکا ہے رب کے حضور، یہ نماز کتنی موقت چیز ہے، ابھی تعلق دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے، ایمان بالغیب کے بعد ایمان بالآخرت کو نہیں ذکر کیا، ایمان بالغیب کے بعد اقامت الصلاۃ کو ذکر کیا، اس لیے کہ جب تیرا دل خدا کے حضور جھکے گا تو غیب کو مانے گا، عشق کو قربان کرے گا، تو جو عشق جان اپنے محبوب کے قدموں میں ڈالتی ہے، تو جو سر چھپائے اور کہے میں دل قربان کر دوں گا، جس طرح کہ ہمارے وہاں رسمی جملے تو نہیں، میرے لیے آپ کی تو جان بھی قربان ہے، پتا چلو اسی کے مال میں سے 5 کلو کم تول دیا، جانے والی کی دکان پر پہنچے جی آپ ایسا کریں 10 کلو آٹا دے دیں، کہا جی آپ کے لیے تو شاہ صاحب جان قربان ہے، پتا چلا اوروں کو تو 10 دیا تو ہمیں 5 کلو دے دیا، یعنی یہ تو رسمی جملے جو ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے جان قربان ہے، اسلام کہتا ہے رسمی جملے نہیں چلیں گے، کل میں نے ابراہیم بن آدم رضی اللہ عنہ کا قول پیش کیا تھا کہ تقویٰ کیا ہے، کہ تیری زبان پر لوگ عیب نہ دیکھے، تیرے مکتوب میں فرشتے عیب نہ دیکھے، اور تیرے دل میں خدا عیب نہ دیکھے، ان تینوں کا جب تک اہتمام نہیں کرے گا تقویٰ قائم نہیں ہوگا، فرمایا اگر ایمان بالغیب ہے، اور ایمان بالغیب کو جب ہوگا جب دل اس کو قبول کرے گا، دل جھکے گا، دل جب جھک گیا اسلام کی تعلیم کے سامنے اور سر نہ جھکائے اور بھاگتا پھرے، تو یہ تو نفاق ہے، یہ تو تضاد ہے، فرمایا اس لیے ہم جانچنا چاہ رہے ہیں، جو ایمان بالغیب والا ہے وہ اقامت الصلاۃ والا ہے، دیکھیں کیسا جوڑا ہے اس کو، جو ایمان بالغیب والا، جو خدا کے حضور سر نہیں رکھ سکتا وہ دل کہاں رکھے گا، جو خدا کے حضور سر کو نہیں پیش کر سکتا وہ دل کو کہاں پیش کرے گا، تم تو چلو دل کو خدا کے حضور پیش کرنے کے لیے، جان کو خدا کے حضور پیش کرنے، سر تو تم جھکا، جان کو کہاں جھکاؤ گے، اس لیے اس کو جوڑا ہے اور نظریاتی مسلمان بنایا ہے، فرمایا ایمان بالغیب ہے تو دلیل یہ کہ اقامت الصلاۃ ہوگا، اقامت الصلاۃ، اور اقامت الصلاۃ سے مراد نہیں کہ نماز پڑھ لیجیے مولانا جی، بلکہ فرمایا اقامت الصلاۃ، اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے ظاہری اور باطنی تقاضوں کے ساتھ، کیا تھی میں تو کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، بس نماز تو ہو جاتی ہے، نماز تو جیسی بھی ہو جاتی ہے، نماز تو ایسی بھی ہو جاتی ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ ایسی ویسی جو نمازیں ہیں نا، وہ یہ نماز نہیں ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، وہ تمہاری سیاسی نمازیں ہیں، جو نمازیں جانا غیبانہ ہوتی ہیں، کہ لوگ اب فوٹو نہیں چھپ رہا ہے، اخبار میں کوئی لیڈر کی فوٹو آ ہی نہیں رہی ہے، انہوں نے کہا ڈھونڈو کوئی کہیں مر گیا ہے کیا، کسی کا انتقال ہو گیا ہے، تو کہا جی ہاں ایک بڑے مشہور شخص تھے وہ انتقال ہو گیا، کہاں یار ایسا چلو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جناب ایک محاورے کے طور پر کہ بہتی دریا میں کٹوٹی بھر لو، تو کہا کہ چلو ٹھیک ہے کیمرے مین کو بلاؤ اور ایک فوٹو سیشن ہو جائے اور کہا جائے کہ فلانے کا نماز جنازہ، وہ کہا کہ وہ تو افغانستان میں انتقال کر گئے، تو کہا افغانستان میں ہو گئے تو کیا ہوا، ہم سیاسی جنازہ تو پڑھ سکتے ہیں، اب جناب سیاسی جنازہ ہو رہا ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے، جنازہ ہو رہا ہے، کراچی میں کچھ جنازے ہوئے داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ کی شہدا کے لیے، ہم نے کہا کہ دیکھیں یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، یہ شریعت مشروع نہیں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا جنازہ پڑھا، وہ سامنے تخت لا کر رکھا گیا، اس کے بعد سرکار کے وہ 70 صحابہ جن کو نجدیوں نے سرائے نجد کے اندر شہید کر دیا، میرے آقا ان کے لیے روتے رہے، یہاں تک کہ فجر میں میرے آقا نے قنوت نازلہ بار بار ان کے لیے پڑھا، دعائے ضرر کی ان کفار کے لیے، لیکن آپ نے نماز جنازہ ان کا نہیں پڑھا، اس لیے کہ نماز جنازہ کے لیے شرط تھی کہ میت سامنے ہو، کیا چیز ہے بولے، میت سامنے، تو یہ ہم نے اپنے لیے ایک نام و نمود والی نمازیں بنائی دی ہے، کہا جی آپ سے کسی سے کہا گیا کہ جناب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کو پتا ہے نماز میں فرائض کتنے؟ کہا جی آپ کی بات ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں فرض سیکھنے کا. کہا آپ وضو کیسا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ کہا جی اس کی کیا ضرورت ہے، بس اگر لائن زیادہ ہے تو بس مٹی پہ تیمم کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو. اور کچھ کو تیمم بھی نہیں آتا اس کو ابن تیمیہ کہہ دیتے، ابن تیمم کہ جناب جو ہے کہ وہ اس طرح کر لیا. تو نماز کے مسائل کو اس قدر ہلکا جاننا تو یہ نماز کا وہ تقاضا نہیں ہے. قرآن نے جو اقامت الصلاۃ کہا ہے تو اس اہتمام کے ساتھ کہا ہے، اس تمام ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ جو اس کے فرائض ہیں، جو اس کے شرائط ہیں، جو اس کے ظاہری آداب ہیں، جو اس کے باطنی آداب ہیں، اس کے ساتھ ملا کر تم نے نماز کھڑی کرنی ہے. کہا جی ظاہری آداب تو ٹھیک ہے، ہم نے طریقے سے وضو کر لیا، طریقے سے مسجد میں آ گئے، مسجد کے آداب کو بھی ہم نے ملحوظ رکھ لیا، اچھے کپڑے بھی ہم نے صاف ستھرے پہن لیے، خوشبو بھی ہم نے لگا دی، پہلی صف میں بھی پہنچ گئے، بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ گئے، ادب کے ساتھ ہم نے ہر رکن کے معاملے کا اہتمام کرتے ہوئے جس رکن کو جس احتیاط کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے اس طرح ادا کیا، تجویز کے ساتھ تجویز کے ساتھ ہم نے تلاوت بھی کی، جس طرح کھڑا ہونا تھا سب کچھ کیا. کہ ظاہر کو تو ہم نے اہتمام کر لیا ظاہری آداب کے، یہ باطنی آداب کیا ہوتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ظاہری آداب کا تو اہتمام کر لیا، یہ باطنی آداب کیا ہوتے ہیں؟ تو صوفیہ نے فرمایا باطنی آداب یہ ہے کہ تو کہاں آیا تھا؟ کہ مسجد میں. کہ کس کے لیے نماز پڑھ رہا تھا؟ کہ خدا کے لیے. کہ یہ باطنی آداب ہے، یہ جو اتنا اہتمام تو نے کیا ہے، پہلی صف میں آیا، اتنا خوبصورت کپڑا پہنا، اچھا لباس پہنا، خوشبو لگائی، گھر سے پیدل چل کے آیا، گھر سے وضو کر کے آیا اور نماز کے شوق میں آیا، پہلی صف میں آ کر کھڑا ہو گیا، تو یہ کس لیے تو آیا؟ کاجی نماز پڑھنے. کہا کس کے لیے نماز پڑھنے؟ کاجی نماز پڑھنے. کس کے لیے نماز پڑھنے؟ کاجی نماز پڑھنے. تو کہ یہ ظاہری آداب ہے. ایک بچے نے کہا جی ہم گھر سے نکل کر اس لیے آتے ہیں مسجد کے اندر کہ اللہ کو راضی کریں اور اللہ کو دکھانے کے لیے نماز پڑھیں. ہم نے کہا اس بچے نے یہ بات کی، یہ ہے باطنی آداب. اب ظاہر تو سنوار چکا تھا، اس بچے سے باطنی آداب لے لے اور اس دونوں کو ملا کر جب نماز ادا کرے گا تو اقامت الصلاۃ قائم ہو جائے گی. کہ ظاہری آداب کے ساتھ باطنی آداب، ظاہری آداب سے تیرا جسم سمر گیا ہے، باطنی آداب سے تیری روح سمر جائے گی. عادت ہے ادھر ادھر نماز میں دیکھنے کی، اور مجھے عادت ہے کہ میں نماز میں میرا دل ادھر ادھر جاتا ہے اور میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں، اس کو کیسے ٹھیک کروں؟ پاؤں تو میرے جمے ہوئے ہیں لیکن نظریں ادھر ادھر بھاگتی ہیں، دل ادھر ادھر بھاگتا ہے. تو کہا اس لیے کہ تو نے ظاہری آداب تو رکھ لیے ہیں، باطنی آداب نہیں رکھے. ظاہری آداب میں جس طرح تو نے سفید کپڑا اور تمام پاکیزگی کا اختیار کیا ہے، تو باطن کی پاکیزگی یہ ہے کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے. جب تو اس تصور کو بالغ کرے گا کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے تو تجھے خود پتا چل جائے گا باطنی آداب کیا ہے. تیرے پاؤں بھی وہاں پر جمے رہیں گے اور تیری روح بھی وہی پھیری رہے گی. جس کو امام غزالی اور دیگر بزرگوں نے کہا نا کہ ایک ممبر والے شخص ہوتے ہیں جو مرشد عام ہے، اور ایک ہوتا ہے مرشد خاص. جو اعلی حضرت نے بھی ذکر کیا، مرشد عام جو آپ کے شریعت کا مسئلہ بھی بتائے، تمام معاملات بتائے، اور مرشد خاص وہ ہے جو اس کے عملی جامع پہنانے کے لیے اپنا قرب آپ کو بخشے اور بتائے کہ جناب اس پر عمل کس طرح کیا جاتا ہے، اس کی صحبت سے ان تمام چیزوں کو ظاہر کیا جائے. تو یہ ایک مرشد عام اور ایک مرشد خاص، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق ان کی ذمہ داریوں کا ہے. مرشد عام کا کام ہے آپ کو لا کر مصلے پر کھڑا کرنا، اور مرشد خاص کا کام ہے کہ مرشد عام نے آپ کے ظاہر کو نماز میں روک دیا، مرشد خاص نے آپ کی روح کو نماز میں روک دیا. اگر وہ روح کو روکنے میں ناکامیاب ہوا تو بات گڑبڑ ہے، اور یہ آپ کے جسم کو روکنے میں ناکامیاب ہوا تو اس کی تبلیغ گڑبڑ ہے. اگر جزادی درست ہو جاتا ہے تو اقامت الصلاۃ قائم ہو جاتی ہے. اسی اہتمام کے لیے بزرگوں نے آستانوں کو مسجد سے اٹھا کر کہیں اور نہیں رکھا. جب آستانے مسجدوں سے نکل کر بنگلوں میں شفٹ ہو گئے تو کئی چیزوں میں لچک آ گئی، لیکن جب آستانے مسجدوں میں ہی رہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ شریعت اور طریقت کا امتزاج رہا، ظاہری اور باطنی آداب کا امتزاج رہا. اس لیے غوث آدم نے اپنے آستانے کو بغداد کے کسی سوسائٹی علاقے کے اندر نہیں بنایا بلکہ اپنی مسجد قادریہ کے اندر بنایا. مرید کہتے ہماری تربیت کریں، فرما پھر نماز کے بعد بیٹھ جانا، بتا دو تربیت کس طرح کی جاتی اور عمل کس طرح کیا جاتا ہے. کیونکہ جب آستانے مسجد کے ساتھ متعلق ہو گئے، مرشد کا تعلق مصلی کے ساتھ ہو جائے گا تو پھر شریعت کی پاسداری رہے گی، اور جب مسجد سے دور ہوتے چلے جائیں گے تو وہ دور اور وہ تمام باتوں کے اندر کمی اور گویا کہ کوفت آنا شروع ہو جائے گی. اور یہی وہ فلسفہ یہاں پر ذکر کیا گیا کہ یقیم الصلاۃ، کہ وہ اقامت الصلاۃ کرتے ہیں. اور اقامت الصلاۃ کا صحیح تصور جب آتا ہے، جب ایمان بالغیب پر یقین کامل ہو جاتا ہے. اور یہاں پر ایک اور صفت بیان کی گئی کہ مما رزقناہم ينفقون، جو اس درس کی آخری صفت ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کہ جس کا دل مخلوق خدا کے لیے تڑپتا نہ ہو، جس کے دل میں افغان ہے، یہ جو حالات ہمارے قوم پر بن آئی ہے اور یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اگر جس کے دل میں یہ درد پیدا نہ ہوتا ہو تو وہ تنگ دل قرآن قصر جملے سے فیض نہیں لے سکتا، سمجھ رہے؟ جس کا دل کسی کے لیے دکھتا نہ ہو، کسی کی پریشانی سے وہ بے چین نہ ہوتا ہو، جس کو اپنے پڑوس کی غربت کا خیال نہ ہو، جسے بھوکے کی بھوک کی تڑپ پتا نہ ہو، وہ قرآن سے کبھی فیض نہیں لے سکتا، کیونکہ قرآن کا اثر ان لوگوں پر ہوتا ہے جو متقی ہیں، جس کا دل اللہ اور اس کے مخلوق کے لیے نرم ہو گیا۔ فرمایا وہ مما رزقناہم ينفقون، جب وہ سر خدا کی راہ میں دیتے ہیں تو مال بھی وہ پھر خدا کی راہ میں دیتے ہیں، اور جب مال خدا کی راہ میں دیتے ہیں تو سورہ بقرہ کے اندر آیا وہ نہ احسان جتلانے کے لیے دیتے ہیں، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، نہ وہ احسان جتلاتے ہیں، نازیت کہ تو آج میرے سامنے بول رہا ہے، میرے ٹکڑوں پر تو پلا تھا، تو اسی وقت دینا دلانا سب ختم ہو گیا۔ تو فرمایا وہ دیتے خدا کی رضا کے لیے، دے کر بھول جاتے ہیں، دے کر بھول جاتے ہیں، اس سے اذیت یا اسے استعمال کرنے کا مقصد انہیں نہیں ہوتا ہے، اور نہ احسان جتلانے کی نظر ہوتی ہے۔ ہاں جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے اور کوئی ان سے مانگتا ہے کہ تم مجھے کچھ تو دے دو، تو وہ پھر آگے سے اسے جھڑکتے نہیں ہیں، بھگاتے نہیں ہیں، بلکہ ایک معروف قول، ایک اچھی بات اس سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا فرمائے، کسی اور کے پاس تشریف لے جائیں، کسی اور سے رجوع فرمائے، یعنی یہ وہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے اور اس کو دینا ضروری نہیں ہے، اور یہ اگر نہیں چاہ رہا ہے، یہ اگر نہیں دینا چاہ رہا ہے یا اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ جھڑکتے نہیں ہیں، جھڑکتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ میرے رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے رب مجھے دیکھ۔ قرآن کہتا ہے وہ کلمہ صالح کہتے ہیں، قول معروف کہتے ہیں، اور اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ کسی اور کے پاس تشریف لے جائیں، اللہ رب العالمین آپ کو غنی کر دے، اللہ رب العالمین آپ کے حال پر رحم فرمائے، اس قسم کے شائستہ جملہ کہہ کر وہ اس کو رخصت کرتے ہیں۔ فرمائے وہ بل والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور فرمائے تیسری چوتھی نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ محبوب اس پر جو تجھ پر اترا ہے اور اس پر جو تجھ سے پہلے اترا ہے۔ اس کی ایک تفسیر ہے، اس میں چند موضوعات کی تشریح ہے، اور اس میں مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت فصل اس سے واضح ہوتی ہے، جو ایک تفصیل طلب ہے، ایمان کو روشن کرنے والی ہے، اس کو انشاءاللہ العزیز میں آنے والے درس میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ آج کی ہے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی پانچ آیت جو اہل ایمان کے صفات اور اس معاملات کے حوالے سے ہے، تو کل ہم نے تقوی کے حوالے سے اور حروف مقطعات کی بحث کے حوالے سے چند وہ نادر بحث آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی ہے کہ جو شاید ہم نے اس سے پہلے کبھی درس میں ذکر نہیں کی، اور لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہنوں میں، جن کے مطالعے میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اور آج کے درس میں ہم نے کوشش کی تھی کہ ایمان بالغیب جو ایک معراج ہے، جو عشق کا ایک عنصر جو انسان کے اندر موجود ہے، جذبات کا جو ایک عنصر موجود ہے، اس کا علم ایمان بالغیب سے کیا تعلق ہے، اور ایمان بالغیب کا پھر ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے۔ مجھے، میں درس کو ختم کرتا ہوں ایک حدیث کے ساتھ، اس سے اپنی اور آپ کی، اور اپنے اور آپ کے بچوں کی مغفرت کی نیت کرتے ہوئے، کہ ایمان بالغیب پر انحصار ذات مصطفیٰ پر یقین کامل ہے۔ قربان جائیے حضرت خزیمہ بن ثابت سے کہ جن کی اس تقریر، اس واقعے سے وہ تمام چیزیں واضح ہو جاتی ہے۔ ابو داؤد اور دیگر روایات میں وہ بات موجود ہے کہ ایک یہودی کے ساتھ یا کسی شخص کے ساتھ سرکار کا مکالمہ چل رہا ہے۔ اس کو دیکھیں، ایمان بالغیب کو سمجھنے کے لیے اس حدیث پاک کو آپ سامنے رکھیں، اور سابقہ تقریریں جو میں نے کی آپ کے سامنے، ایمان بالغیب جو حضور سے جتنا قریب ہوگا وہ ایمان بالغیب کو زیادہ ماننے والا ہوگا، اس لیے کہ غیب جو ہمیں ملا ہے یہ حضور کی زبان سے ملا ہے۔ وہ بڑے عجیب لوگ ہیں جو حضور ہی کی ذات کو غیب سے آ رہے ہیں۔ کل میں مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کی کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم پڑھ رہا تھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو بتا دیا جائے وہ غیب نہیں رہتا، اور انبیاء غیب نہیں جانتے۔ میں نے کہا قرآن تو یہ کہتا ہے من انباء الغیب نوحی الیک، محبوب جو وحی کر رہے ہیں یہ سب غیب ہے، اور وہ اس قدر بغض ہے، اس قدر بغض ہے۔ یہ بغض کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ منافقین کے جو علامات سامنے آئیں گی اس میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا، کم سے کم نبی کے نام پر آپ غور کرتے کہ نبی کو نبی کیوں کہا گیا ہے؟ نبی نبعون سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے خبر دینے، خبر دینے والا، اور وہ نبعون سے مشتق ہے جس کا معنی خبر ہے۔ اما یتساءلون عن نبا، دو اس کے مشتقات ہیں، نبعون اور نبعون، نبعون حمزے کے ساتھ اس کا معنی خبر، اب نبی کا معنی خبر دینے والا ہے، اور کیسی خبر دینے والا؟ تو تمام محققین، قاضیات نے لکھا، دیگر اور ائمہ لغات نے لکھا، فرمایا وہ کہ جو اطلاع الغیب، جو غیب پر مطلع ہوتا ہے، جو غیب کی خبریں مرحمت فرماتا ہے۔ تو اگر شرے سے نبی ہی سے غیب کے تصور کو ختم کر دیا جائے تو ایمان بالغیب کس چیز کا نام ہے؟ ہم پوچھیں گے مولانا صاحب کہ آپ کو تھانوی صاحب نے بتایا تھا، اور دوزخ ہے، کسی نے بتایا تھا؟ تو اگر آپ ان کی باتوں کو مانتے تھوڑی شرم کرنی چاہیے کہ تمام رازوں سے پردہ سب سے پہلے آمینہ کے لال نے ہٹایا تھا، ہٹایا ہی نہیں ہے بلکہ اپنے چشم سر سے اس کا مشاہدہ بھی فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اگر کسی بات کو لکھنے کی توفیق دے تو کم سے کم، بلکہ سب سے بڑی بات کہوں گا میں، ذات رسالت معاف کا احترام اور آپ کے درجے کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بندہ یہ سوچے کہ اگر وہ شیخ الحدیث ہے یا مفتی ہے یا مولوی ہے تو اس کی عزت حضور کی وجہ سے ہے اور کسی وجہ سے، ورنہ چوراہے پہ بیٹھا وہ چمار بھی ایک انسان ہوتا ہے۔ اگر آج لوگ اس کی ادب کر رہے ہیں تو یہ مصطفیٰ کی وجہ سے ہو رہا ہے، مصطفیٰ کے دین کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص حضور پر لکھتا ہے تو اس پر یہ فرض ہے کہ احترام رسالت سے مرعوب ہو جائے، اس کا قلم سنبھل سنبھل کر چلے، ذہنوں پر ایک تطہیر کی فکر طاری ہو اور سر کے اوپر ایک پاکیزگی اور روب کی چادر تری ہوئی ہو کہ قلم کس بارگاہ میں اٹھ رہا ہے، کہ جس کے حضور اگر آوازیں بلند کر دی جائے تو رب کریم تمام اعمال کو عکارت بنا دیتا ہے۔ اور وہ ذات مبارکہ کہ جن کے حضور اگر ادنا سی توہین کر دی جائے اور اگر ذہن میں اس بات کو تصور بھی کر لیا جائے تو رب کریم کی قدرت اس کا تعاقب فرماتی ہے۔ منافق اگر نبی کو دے تو خدا کہتا مصطفیٰ یہ تجھے نہیں یہ مجھے دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے، مصطفیٰ کو اذیت دینا خدا نے اپنی طرف منسوب کر دیا، مصطفیٰ کو تکلیف دینا اپنی طرف منسوب کر دیا۔ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسول لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے خدا نے زمین اور آسمان کی لعنت دنیا و آخرت میں اس کے لیے رکھی ہے۔ تو اللہ کو کس نے تکلیف دی تھی؟ منافق تو سب خدا کو مانتے تھے لیکن مصطفیٰ کی نسبتوں سے کی توہین کر کے جب وہ حضور کو اذیت دیتے تھے تو مصطفیٰ کریم کے قلب جگر پر یہ کلام کب کا اترتا تھا، محبوب انہوں نے تجھے اذیت نہیں دی ہے، انہوں نے مجھے اذیت دی ہے۔ تو ایسی اعلی بارگاہ کہ جس سے ہمارے ایمان وابستہ ہیں اور جن کے ادب و آداب کو قرآن ذکر کرے کہ ساری خدائی جو ہے وہ رب کے نام کو بلند کرتی ہے اور رب کہتا ورفعنا لک ذکرک، حبیب ہم تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کرتے ہیں۔ تو ایک انسان وہ کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، میں بڑے وسیع نظر ہو کر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را جب نبی مکرم پر کلام کیا جائے، گفتگو کی جائے، آپ کے حالات کو مرتب کیا جائے، کسی حدیث پر بحث کی جائے تو گھٹیا الفاظ نہ لائے جائے، گھٹیا فکروں کو لفظوں میں نہ اتارا جائے، اس لیے کہ کلمہ تو آپ بھی پڑھنے کے مدعی ہیں، وہ کام وہ کارٹون بنا کر کر رہے ہیں، وہ کام آپ قرآن کی تفسیر لکھ کر کر رہے ہیں۔ تو شرم آنی چاہیے کہ جناب بندہ اسلام کا نام لے کر وہی کام کرے جو یہودی اپنے ایوانوں کے اندر کر رہے ہیں۔ اور حال میں ایک بات عرض کر دوں، حال میں ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا کہ جناب ہالینڈ کے لوگوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خاکے بنائے ہیں اور ہمارے اس نکالے، بڑے ہنگامے ہوئے۔ میں کہتا ہوں وہ تو ولایتی کافر ہیں، آپ نے دیسیوں کو دیکھا جو دیسی آپ کی گلیوں میں رہتے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اس بات کی بنیاد نکالی تھی۔ مسلمانوں کا تو یہ نظریہ تھا، آپ نے کارٹونوں کے خلاف کیوں جوش دکھایا، آپ نے خاکوں کے خلاف کیوں جوش دکھایا؟ اس لیے کہ آپ کا عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ کی نظیر ممکن ہی نہیں ہے، آپ کی نظیر مصطفیٰ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بڑے سے بڑا شرف والا نہیں ہو سکتا، تو ان خاکوں کو حضور کی طرف کیا نسبت کی جائے؟ یہی تھا نا مدار، ساری بحث و مباحثہ کا مدار یہ تھا۔ میں کہتا ہوں ولایتیوں کے پیچھے تو آپ نے بڑی جلوس نکالے، لیکن جناب مودودی صاحب کی تفہیم القرآن کو کبھی پڑھیے اور ان کتابوں کا ملاحظہ کریے جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھ دیا کہ حضور تو حضور کیا ہے، کیا شان ہے، اللہ چاہے تو ایک کن سے کروڑوں محمد بنا دے۔ تو جنہوں نے پہلے اس تصور کو پامال کیا اور جنہوں نے امت کے اندر یہ رخنا ڈال کر یہ گندی یہودیانہ فکر کو جنم دیا ہے، تو اگر اس انگریزی کافر کو آپ پکڑتے ہیں تو اس دیسی گلی کوچے کو بھی آپ کو پکڑنا ہے اور سمجھنا ہے کہ جس نے پھاٹک کھولا اور انہوں نے گستاخی کی۔ یہ عجیب امت اینگل چینج کیا جاتا ہے۔ میں نے جماعت اسلامی کے کئی لوگوں کو پکڑ کر یہ کہا، میں نے کہا کہ آپ نے بڑی بڑی ریلیاں نکالی، لیکن میں آپ سے اسماعیل دہلوی کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے جس نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا کہ ایک کن سے کروڑ محمد بنائے جا سکتے ہیں، تو جو کروڑ محمد بنائے جائیں گے شبی کے بارے میں کیا آپ کا حکم ہے، اس عبارت کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ اگر یہ عبارت، اگر وہ خاکے بنانے والے مسلمان نہیں ہے تو یہ عبارت رکھنے والا شخص کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو لہذا کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، ہم کسی مولوی صاحب کی بات نہیں کر رہے، دعوت فکر دے رہا ہوں، میں کسی امام کی بات نہیں کر رہا، میں اللہ کے نائب اعظم حبیب اعظم جناب محمد رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ اب غور کیجئے، کوئی بھی مکتبہ فکر کا شخص ہو کم سے کم احترام کے جملے تو لکھے، اور اگر وہ پہرایا حضور کی سیرت کا ذکر کر رہا ہے تو احترام کے ساتھ ہو، عقیدت کے ساتھ ہو، الفاظ میں تہذیب ہو، شائستگی ہو، عشق و محبت اس کے ساتھ شامل ہو، تو یہ تقاضے جب تک شامل حال نہیں رہیں گے۔ اور یہ پھیکے کب ہوتے ہیں؟ پھیکے اس لیے کب ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ ایمان بالغیب پر آپ کا عقیدہ کم ہوتا ہے، اور ایمان بالغیب پر عقیدہ کم اس لیے ہوتا ہے کہ ذات مصطفیٰ سے ہماری عقیدت اور تعلق کم ہوتا ہے۔ لہذا یہ قرآن کی تمام تر آیتیں آگے آپ دیکھیں گے تسلی کے ساتھ، آپ میرے ساتھ علمی اختلاف کر سکتے ہیں، میں آپ کو بڑی وسیع نظری کے ساتھ اس بات کی دعوت دیتا ہوں، لیکن جو میں مقدمہ باندھ رہا ہوں، جو جس تناظر میں اس بات کو کر رہا ہوں، اس کو پہلے ٹھنڈے دماغ سے سوچ لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا کہ یہ باتیں میں نے مباحثے کے لیے نہیں کی ہے، مناظرے کے لیے نہیں کی ہے، یہ باتیں میں نے تفرقے کے لیے نہیں کی ہے، یہ ایک دعوت فکر کے لیے کی ہے کہ جب تک ہم ذات مصطفیٰ پر آ کر جمع نہ ہو جائیں، آپ کی ذات مبارکہ سے اختلاف کو ختم کر کے آپ کی محبت کو اپنے لیے لازم نہ کر دیں، تو ہزار ملی یکجہتی بنا لیجئے آپ، اتحاد امت کا نہیں ہو سکتا، اتفاق نہیں ہو سکتا۔ آپ ان کتابوں کو اٹھا کر جلا دیں اور ان لوگوں سے دامن چھڑا دیں جنہوں نے حضور کی توہین کی ہے۔ اگر آپ ثابت کر دیں کہ یہاں سے کوئی توہین ہوئی ہے تو اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہم نے مولویوں کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے محمد رسول اللہ کی محبت کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو یہ دعوت فکر حضرات گرامی جب تک نہیں رہے گی، اس وقت تک امت کے اندر اتحاد نہیں تھا۔ جس طرح مرزائیت کے خلاف آج امت ایک سیسا پگھلائی ہوئی دیوار ہے، تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ گستاخی اگر مرزا کرتا ہے تو تمام لوگ اس کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اور واقعی میں وہ گستاخ ہے، ملعون ہے، کافر ہے، مرتد ہے، اس کو مسلمان جاننے والے بھی مرتد ہیں۔ لیکن حضرات گرامی یہ دیکھا جائے کہ پھر ہم ایک طرف نہ رہیں، صرف مصطفیٰ کی طرف آ جائیں، اور آپ کی جانب اگر کوئی شخص اس بد نظری کے ساتھ اس طرف بڑھتا ہے تو ہم اس کا محاسبہ کریں، علیہ الاعلان اس سے گویا کہ اس سے خلاصی اور لا تعلقی کا اعلان کریں۔ قرآن اسی چیز کا ذکر کرتا ہے، اور آگے آنے والی آیت جو ہے جس کو ہم کل مقدمے میں ثابت کریں گے کہ اے محبوب، جو آپ پر اترا ہے اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو اترا ہے اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہاں پر ایک نفیس نقطہ مفسرین نے لکھا ہے کہ کتابیں جو پہلی اتری تھی تو آیت تو یوں ہونی چاہیے تھی کہ جو آپ سے پہلے اترا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور بعد میں جو آپ پر اترا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن نے یہ کہا کہ محبوب، جو پہلے آپ پر اترا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، پھر بعد میں اس پر ایمان لاتے ہیں جو پچھلے اترا۔ پھر حضور کی کتاب اور حضور کی ذات کو مقدم کیوں رکھا گیا؟ یہ بڑا نفیس نقطہ ہے۔ اسی کو سمجھنے کے لیے حضرت عمر بار بار رسول اللہ کی جناب میں حاضر ہوتے تھے۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں فہم قرآن کے لیے ہمارے سینوں کو کشادہ فرمائے۔ پھر میں عرض کر دوں، میرا نظریہ مناظرے کا نہیں تھا، میرا نظریہ تفرقے کا نہیں ہے، میرا نظریہ اختلاف کا نہیں ہے، صرف غور و فکر کرنے کا ہے۔ اس لیے کہ ذات مصطفیٰ پر جب ہم ایمان کا مرکز و محور بنا دیں تو پھر ہمارے لیے کسی بات پر تبصرہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ وہ غلطی مجھ میں ہو، میں اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو جاؤں، آپ میں ہو، آپ اس میں تیار ہو جائیں۔ اس لیے کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ نام مصطفیٰ ہی کی واہ واہ ہو، یہ چاہتا ہوں، تو پھر اگر ہمارے درمیان اگر وہ کالی بھیڑے آ گئی ہیں تو ہم آپ یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے، آپ وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ ہماری نجات کا باعث جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اطاعت ہے، آپ کی محبت ہے، اور قرآن نے پانچ آیتیں جو ابتدا مومنین کی رکھی ہے اس کی بنیاد بھی یہی ہے، اور 13 آیتیں جو منافقین کے رد پر رکھی ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ منافقوں کا آیا خدا سے اختلاف تھا، یہ مصطفیٰ سے اختلاف تھا۔ آنے والے درسوں میں انشاءاللہ میں اس کی تفصیل علمی انداز میں آپ حضرات کی خدمت پیش کروں گا، اس نیت کا ساتھ کہ اللہ ہمیں قرآن کو اپنی حوث سے بیان کرنے سے محفوظ فرمائے، اپنی ذاتی غرض کو اس میں اڈھیلنے سے محفوظ فرمائے۔ وہ نظریہ جو آج تک امت مرحومہ نے پیش کیا ہے اس کے تحت ہمیں اس طرف بڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور وہ خصلتیں، وہ عادتیں جو بگڑی ہوئی قوموں کے اندر پائی جاتی تھی، یا الہ العالمین، اس کو بیان کرنے کے لیے جہاں ہماری زبان کو تو نے اس کی عقدہ کشائی کر دی ہے، ہماری زبانوں سے گرہ کو ختم کر دیا ہے، اور ان الفاظ کے تلفظ کو ہماری زبان پر جاری اور آسان کر دیا ہے، تو یا الہ العالمین اس کے حقیقی مضامین کو ہمارے دلوں پر بھی نازل فرما دی۔ ہم سراسر اصلاح کے خواہاں ہیں، ہم سراسر اتحاد کے خواہاں ہیں، ہم اس منشور اور مرکزیت کے خواہاں ہیں جو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے پیش کیا ہے، سیدنا صدیق اکبر نے پیش کیا ہے، سیدنا عثمان غنی نے پیش کیا ہے، سیدنا مولا علی نے پیش کیا ہے۔ اور اقبال کے اسی شعر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اس نے بڑے خوبصورت انداز میں ان تمام باتوں کو سمجھ کر بات کی ہے، اور میں نے پہلے عرض کیا یہ باتیں کب سمجھ میں آتی ہیں، اقبال نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ عقل کو چیز سے فرصت نہیں، اور عشق جو ہے وہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، اور عشق پھر کیا کہتا ہے کہ بمصطفیٰ برسا خیش راہ کہ دی ہما اوست۔ دین جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جانے والی چیزوں کا نام ہے، اگر بعون رسیدی تمام بولا حبیست، اور جو حضور تک نہ پہنچا سکے اور جو حضور تک پہنچنے میں حائل ہو جائے، ابو جہل کسی فرد کا نام نہیں، ایک فکر کا نام ہے، اور دین چند چیزوں پر لکھے ہوئے نام نہیں، وہ ایک خاص مفہوم کا نام ہے، اور وہ مفہوم اور پروانہ کیا ہے جو مصطفیٰ کریم تک لے جائے، اور فکر ابو جہلی کیا ہے جو مصطفیٰ کی محبت کے درمیان آڑے آ جائے. اللہ رب العالمین ہمیں فکر ابو لہبی سے، فکر عبداللہ ابن ابئی سے، اور وہ تمام مراد اور مفہوم جو ذوی الخویصرہ کی تاریخ پیش کرتی ہے. اللہ رب العالمین اس پلیت نظریے سے ہمارے دل و دماغ کو محفوظ رکھے، اور وہ پاکیزہ فکر جو بارگاہ صدیقیت سے ملتی ہے، بارگاہ فاروق اعظم سے ملتی ہے، سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ سے ملتی ہے، سیدنا علی کی بارگاہ سے ملتی ہے، کربلا والوں کی بارگاہ سے ملتی ہے، میری ماں سیدہ عائشہ کی بارگاہ سے ملتی ہے. اللہ رب العالمین اسے اپنا نصاب زندگی ہمیں بنانے کی توفیق مرحمت فرمائیے. آئیے گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کریں. میں آپ کی مغفرت کی نیت کرتا ہوں، آپ میری مغفرت کی نیت کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں سیدنا امام بوشری کے ان جملوں کو دہرا لیں، اپنی مغفرت کی یہ ساعتیں پھر نصیب ہو یا نہ ہو، اللہ ہماری آنکھوں سے وہ مادی پردے ہٹائے، ہم رمضان مبارک کی اس حقیقت سے آشنا ہو سکے، علم الیقین سے ہمیں وہ عین الیقین کا مشاہدہ نصیب ہو جائے، اور یقین ہمارے قلب و جگر میں پختہ ہو جائے. کیا خوبصورت بات مغفرت کی حضرت امام بوشری نے ذکر کی ہے. بارگاہ رسالت معاف جو سچا اور اصل تعلق ہے، اور اسی تعلق کے ذریعے رب سے تعلق جڑا جاتا ہے. آئیے ذات مصطفیٰ کی پر پہنچ کر، ذات مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر وہ چند کلمات ذکر کرتے ہیں. وغفر لے ناشر، وغفر لے قارئہا، سألتک یا خیر الجود بل کرم، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی. مولا ہماری مغفرت فرما، ہمارے بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے مل جننے والوں کی مغفرت فرما، ہمیں ہر چیز کو تیری محبت اور تیرے حبیب کی محبت کے تناظر میں دیکھنے کی توفیق مرحمت فرما، جو ہم کہیں اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.